الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. سورة النساء کی آیت نمبر 40-41, اس کی آواز تھوڑی سی تیز کر دیں. اور ان پر کیا حرج ہے کہ یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور اللہ نے جو رزق ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرنا شروع کر دیں, اور اللہ ان کے حالات کو خوب جانتا ہے. اس آیت پر تقریباً 3-4 ہفتوں سے بیان چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے ایک شکایت کرتے ہیں کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ, آخرت پر ایمان لے آؤ, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو. کیونکہ خرچ کرنے میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے کہ میں جو پیسے خرچ کر رہا ہوں ضائع ہو رہے ہیں. جب یقین ہوگا کہ بینک میں جمع ہو رہے ہیں تو خرچ کرنا یہ نہ صرف یہ کہ مشکل نہیں رہے گا بلکہ مزیدار ہو جائے گا. آپ جب بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں جتنے پیسے جمع کرائیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی, غم ہی نہیں ہوتی, بلکہ جو گھر میں پیسے ہوتے ہیں ان پہ غم ہوتا ہے, بینک میں ہوتے ہیں ان پہ غم نہیں ہوتا. تو جب یہ اللہ شکایت کر رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا, تم یقین کیوں نہیں کرتے. ہم جو خرچ کرتے ہیں, بار بار ایک بات کو دہرا رہا ہوں میں کئی ہفتوں سے, وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ عبادت گزار تو آج آپ کو نظر آ جائیں گے, روزہ رکھنے والے بھی نظر آئیں گے, مگر خرچ کرنے والے نظر نہیں آتے. ابھی ایک نوجوان آیا مغرب کے بعد, آج ہی کی بات ہے, کہنے لگے میری جاب بہت اچھی ہو گئی ہے, وہ اتنا پیسہ آ گیا میرے پاس کہ میں میری اوقات سے بہت زیادہ ہے, میری حیثیت سے بہت زیادہ ہے, تو میں کیا کروں. پریشان کہ میں کیا کروں اتنے پیسوں کا. میں نے کہا اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اور کیا کرو, تمہاری حیثیت سے بہت زیادہ ہے تو مدارس پہ خرچ کرو, رشتہ داروں پہ خرچ کرو. کہہ رہے جمع کتنا کروں, کتنا جمع کر لوں. تو میں نے وہی جو پچھلے ہفتے بیان میں تفصیل بتائی تھی کہ بھائی ایک سال کا جمع کر لو, گھر کا ماہانہ خرچہ آپ کا کتنا ہے ایک مہینے کا جو ضروری, اس کو 12 سے ضرب دو, ایک سال کے لیے جو پیسہ ہے جمع کر لو. یہ ان لوگوں کے لیے جن میں کامل درجے کا توکل نہیں ہے. جمع کر لو گے, اگر خدا نہ خواستہ جاب چھوٹ جاتی ہے اور ایک سال لگتا ہے جاب تلاش کرنے میں, تو ایک سال کا اچھا بھلا راشن پانی کا آپ کے پاس انتظام ہوگا. تو کہہ رہے نہیں میں یہ سوچتا ہوں ابھی میرے اگر بچے کی ولادت ہو گئی پھر کیا ہوگا, اور اگر یوں ہو گیا پھر کیا ہوگا, یوں ہو گیا پھر کیا ہوگا. تو میں نے کہا اگر اللہ نہ کرے زلزلہ آ گیا پورا گھر تباہ ہو گیا پھر کیا ہوگا. ہے بھائی زلزلہ آ گیا پورا گھر ہی الٹ گیا پھر کیا ہوگا, بیوی مر گئی دوبارہ سے شادی کرنی پڑے گی پھر کیا ہوگا, بچے کو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری ہو گئی کینسر کے اس میں 1 کروڑ کا خرچہ آ رہا ہے پھر کیا ہوگا. تو جیسے ان چیزوں میں اللہ پہ توکل کر رہے ہو کہ بھائی کیوں, اللہ نہ کرے کہ کینسر ہو جائے اس کو, اللہ نہ کرے کہ بیوی مر جائے, اللہ نہ کرے کہ زلزلہ آ جائے, تو ایسی چیز کے لیے بچایا جاتا ہے پیسہ جس کے غالب امکان ہو, غالب کہ غالب گمان ہے کہ یہ تو ہوگا ہی ہوگا. ایسے اگر احتمالات کی دنیا میں پھر تو قارون کے خزانے بھی کم ہیں, پھر تو قارون نے بھی کم جمع کیا تھا, کیونکہ اس سے بھی بڑی کوئی آفت آ سکتی ہے. نارمل جیسے حساب کتاب چل رہا ہے, پھر کہنے لگے اچھا بچے کی ولادت تو ہوگی, تو میں نے کہا ولادت پہ کتنا خرچہ آتا ہے, 5,000-6,000 روپے. اور یہ بھی جب آتا ہے جب آپ ہاسپٹل میں کرو. تو میں نے ان کو 2-3 ہاسپٹل کے نام بتائے جو اچھے بھی ہیں سستے بھی ہیں, اچھے بھی ہیں یعنی علاج ان کا معیاری ہے, سستے بھی 5-6,000 میں بنے گا, وہاں حساب کتاب ہو جاتا ہے. شادی شدہ آدمی ہے تو یہ تو امکان ہے کہ بھائی اولاد ہوگی, تو میں نے کہا جب ہوگی اس کے لیے 5-6,000 کے لیے کسی سے لے لینا, ویسے ہی یار 5,000 دے دے, اگلی تنخواہ پہ 5,000 اس کو دے دینا, اس کے لیے جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے. ये डर होगा कि ऑपरेशन से ना हो जाए, तो ऑपरेशन से हो जाए 30,000 खर्चा आ जाएगा। अब ये होता है आगा खान में अगर करवाना पड़ गया तो 1.5 लाख आता है, तो आगा खान क्यों जाए? अब तक जितने लोग दुनिया में पैदा हुए हैं क्या लंगड़े लूले है भाई, सारे नॉर्मल है, तो क्या सारे आगा खान में पैदा हुए हैं? बिला वजह का क्यों उड़ा रहे हो पैसा? एक नेचुरल चीज है बच्चे की विलादत, एक नेचुरल प्रोसेस है, उसके लिए अस्पताल ही गलत है। लेकिन अगर चलो इंसान सोचता है कि थोड़ा सा जमाने के हिसाब से भी चलना चाहिए, घर वाले भी नहीं मानेंगे, ससुराल वाले खा जाएंगे, वो ताने दे दे के मार देंगे आपको, ताने दे दे के। अगर आप किसी दाई से ये करवाए ना अमल, दाई दाइयां भी होती हैं, वो बहुत माहिर होती हैं, 1,000-2,000 में बच्चा आराम से हो जाता है, उसको भी मिठाई के 1,000-2,000 देने पड़ते हैं, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक ये अमल होता आ रहा है। तो जो कुदरती चीजें होती हैं वो बीमारियां नहीं होती, डॉक्टर बने बीमारियों के इलाज के लिए। अगर बीवी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही, हमल नहीं ठहर रहा, ये बीमारी है, इसके लिए डॉक्टर के पास जाएं। हमल ठहर जाना और बच्चे की विलादत होना ये नेचुरल अमल है, इसके लिए डॉक्टर बने ही नहीं है। अकल जब इंसान की मारी जाती है ना तो पागलों जैसी बातें करता है वो। हमारे हजरत फरमाया करते थे गुनाह का सबसे पहला बवाल इंसान की अकल पे पड़ता है। जो सेहत है उसको बीमारी समझना शुरू कर दिया, जो बीमारी है उसको सेहत समझना शुरू कर दिया। आप किसी जो बाहर की दुनिया में जो डॉक्टर हैं यूरोप अमेरिका के, आप वहां किसी से पूछें, वो प्रेगनेंसी के दौरान खवातीन को ना कोई दवा खाने देते हैं और वो इसकी कोशिश करते हैं कि जो कुदरत का जो अमल है ना उसमें दखलअंदाजी ना की जाए। ये हमारे यहां जो ऑपरेशन हो रहे हैं ना, इतने हर दूसरी औरत का ऑपरेशन से बच्चा हो रहा है, ये डॉक्टर कर रहे हैं, वरना केस इतना खराब नहीं होता, डॉक्टर कर रहे हैं। मैंने तो इस बारे में डॉक्टरों से झगड़े हुए हैं। एक दिन मैंने एक डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब आपके हॉस्पिटल में हर तीसरी चौथी औरत के ऑपरेशन से बच्चा हो रहा है, तो ये क्या निजाम बिगड़ा? उन्होंने कहा असल में एक्चुअली वो दवाएं आजकल खुराकें ऐसी आ रही हैं, फार्मी मुर्गियां। मैंने कही माजरा थोड़ी सी बेहुदा बात है मगर समझाने के लिए तो मिसाल, मैंने कही ये बिल्लियां है ना ये भी यही फार्मी मुर्गियां खा रही है, और ये जो भैंस है ना भैंस ये भी यही घास खाती है जो मस्नूई खाद से बनती है। कोई जानवर ऐसा नहीं है जिसका ये ऑपरेशन से केस हो रहा हो, सबके नेचुरल वही जो 1,000 साल पहले होता था उनका। इंसानों पर क्यों ये आजाब आ गया है, हर दूसरी औरत का ऑपरेशन से हो रहा है? मैंने कहा इसका मतलब है कि ये कुदरत का निजाम इतना थोड़ी बिगड़ जाता है, इतना थोड़ी बिगड़ जाता है, हजारों में चलो कोई एक केस खराब हो जाता है, वो तो हर एक का होता ही है, वो तो पहले भी होता था। तो वो एकदम गजबनाक हो गए, कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा बातें सही कर रहा हूं मैं, एक नेचुरल प्रोसेस है ये जिसको आप लोगों ने बिगाड़ दिया है। और देखे जिस आदमी का हल्का वसी होता है ना उसके हर किस्म के ताल्लुकात होते हैं, तो क्योंकि मैं तो मौलवी आदमी हूं, बयानात करता हूं, हर किस्म का तबका मुझसे मिलता है, तो डॉक्टरों के भी एक लोग हैं जो रबते में रहते हैं, तो वो कुछ बातें बताते रहते हैं। एक गायनी की लेडी डॉक्टर है जो मेरे बयानात सुनती है, और ये वाला भी बयान शायद वो सुने, वो गायनी की डॉक्टर है, उन्होंने बताया कि इतना फ्रॉड है इसमें, इतना फ्रॉड है कि वो मुझसे मसला पूछ रही थी कि मेरे लिए इस फील्ड में जॉब करना हलाल भी है या नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि नहीं, बात तो ऐसे इदारे हैं जो गायनी के जो डॉक्टर होते हैं और जो इदारे हॉस्पिटल होते हैं वो बड़े अच्छे हैं, दीनी और मजहबी तंजीमें उनको चला रही हैं, उन्होंने कहा वो भी फ्रॉडी है। उन्होंने कहा कि बाकायदा पैसा कमाने के इदारे हैं ये, इंसानियत की इसको डॉक्टर बता रही है। अल्ट्रासाउंड की हामिला औरत को जरूरत नहीं होती लेकिन उसको अल्ट्रासाउंड लिख के दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो इतनी करोड़ों की मशीन खरीदी है उसको कैश कराना है। दवाओं की उसको जरूरत नहीं होती मगर मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल ने चलाना है। उन्होंने कहा वो डॉक्टर चल नहीं सकता वहां पे जो दयानतदारी से काम करे, यानी अगर लेडी डॉक्टर नहीं लिख के देगी ना दवाएं, कोई पेशेंट आया, कोई हामिला औरत आई उसके पास और लेडी डॉक्टर ने कहा आपको कुछ नहीं है ठीक ठाक है जाए, आप 4-5 ऐसे केसेस होंगे हॉस्पिटल उसको निकाल देगा, चलो भाई पतली गली से निकलो यहां से, बोलिए बिस्तर गोल करो यहां, तो मैं इसलिए बिठाया भाई। तो ये बिजनेस हो रहा है, कारोबार हो रहा है ये, तो वो बेचारी मुझसे पूछ रही थी कि ये मेरे, क्योंकि कह रही मुझे नहीं पता है कि इसको अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है, अपने पांव पे चल के आई है, अपने पांव से चल के जाएगी, जरूरत ही नहीं है इसको, कोई बीमारी नहीं है, ठीक ठाक है। लेकिन अगर ना लिख के दो तो क्या होगा कि थोड़े दिनों के बाद वो तंग करना शुरू कर देता है अमला, और आपको या तो निकाल देगा या आप निकलने पर मजबूर हो जाएंगे। तो वो कह रही थी कि पेशेंट से जो मैं फीस लेती हूं वो तो दयानतदारी और ईमानदारी के लेती हूं, तो ये फीस मेरे लिए हलाल भी है या नहीं। तो वो तो चाह रही थी जॉब ही छोड़ दे, मैंने कहा दो चार सही डॉक्टर रह गए वो भी अगर जॉब छोड़ देंगे तो आपकी जगह कोई दूसरी फ्रॉडन आ जाएगी। ये फ्रॉडी की उर्दू में मोनस बनाई है मैंने, फ्रॉडन उर्दू में जो लफ्ज आता है ना उर्दू उसको अपने हिसाब से, उर्दू उसको अपने हिसाब से बनाया, तो फ्रॉडी की फ्रॉडन, ठीक है ना, जैसे भंगी से भंगन, एक भंगन होती है, तो वो फ्रॉडन जो है ना, मैंने कहा कोई फ्रॉडन आके बैठ जाएगी वो इससे भी ज्यादा लोगों को लूटना शुरू कर देगी, आप तो चलो इतना के बस जॉब ना जाए। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसमें इतना जो है ना नहीं होता जैसे डॉक्टरों ने बना दिया इसको। तो अब वो साहब कहने लगे कि बच्चों की विलादत भी हो सकती है तो उसके लिए इतने पैसे, मैंने कहा ये बेकार किस्म की बातें, तो इतने तो हो ही जाते हैं इंसान के पास। कह रहे अगर मैंने मुस्तकबिल में गाड़ी खरीदनी हुई, ये मैं इसलिए वाकयात बताता हूं ताकि आप कुरान और सुन्नत पर अमल करें अपने आप को सामने रखकर कि हमने कैसे इन चीजों को, गाड़ी भी तो खरीदनी है। मैंने कहा गाड़ी अगर आपने खरीदनी है तो आप पैसे जमा कर सकते हैं, गाड़ी का एक बना ले, मैं ये वाली गाड़ी मैंने लेनी। और मैंने कहा तजर्बे की बात चीजें कुरान और हदीस में नहीं होती लेकिन वो उसूल कुरान और सुन्नत से साबित ही होते हैं, तो उन उसूलों की रोशनी में इंसान की अपनी राय भी होती है। मैंने कहा तजर्बा ये कहता है कि आप अगर जमा करेंगे तो सिवाय इसके कि अपनी पेट काटना पड़ेगा आपको तनख्वाह में से जमा कर करके, कुछ भी नहीं मिलेगा। वरना जो आदमी जमा नहीं करता अल्लाह आपको गाड़ी के पैसे वैसे ही मुस्तकबिल में दिला देंगे, एक वक्त आएगा कि गाड़ी के पैसे आ जाएंगे आपके पास, कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा, कोई बोनस मिल जाएगा जिसमें अगले साल का बोनस मिला कि आप गाड़ी खरीद लोगे या किस्तों पे खरीद लोगे या कोई भी ऐसा कर लोगे। अगर आपने गाड़ी लेनी है तो उसके लिए भी अभी से प्लान ना बनाए, चार साल बाद गाड़ी लेनी है तो मैं तनख्वाह में से बचाना शुरू कर दूं, और अगर बचा भी लेते हैं तो भी ठीक है, चलो एक हदफ तो है ना सामने, गाड़ी लेनी है, एक जरूरत है आपके सामने भाई, गाड़ी लेनी है तो एक सहूलत की चीज है, या बाइक लेनी है तो इस तरह से आप चले। मैंने कहा पहले फिर भी पैसे बच जाएंगे, अगर गाड़ी के लिए मैं हर महीने 20,000 रुपए बचा लेता हूं तो फिर भी पैसे बचते हैं मेरे, क्या करूं। मैंने कहा फिर ये करो, मुझे खुशी इस बात पर हुई कि कोई तो आया पूछने। आज तक जो लोग पूछने आते हैं मौलवी साहब से तलाक का मसला, विरासत में मेरा कितना हिस्सा बनता है, बीवी भाग गई है वापस कैसे आएगी, बच्चे नाफरमान है पकड़ाई में कैसे आएंगे, फलाने पे चुड़ैल आ गई, फलाने पे जिन आ गया, रोजे का मसला, ये सब पूछते हैं। ये पहली दफा पूछने आया है कोई नौजवान कि मेरी इतनी तनख्वाह है मैं बाकी का क्या करूं। ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि कोई पहला बंदा तो आया कि वो मौलवी साहब से पूछ रहे हैं, इस वरना कोई मौलवी साहब के सामने तो ये बता ही नहीं सकता कि इतनी तनख्वाह है, क्योंकि उसको डरो तो मौलवी साहब कहेंगे सबसे पहले मेरी मस्जिद बन रही है वहां लगाओ। बड़ी खुशी हुई, और पहली दफा एक आदमी कह रहे मेरी इतनी तनख्वाह है कि मुझे बहुत बच जाता है, वरना हर आदमी करोड़ों रुपए भी कमा रहा होगा, क्या खर्चे ही पूरे नहीं होते, क्या करोगे। तो मैंने कहा फिर मजे की जिंदगी अगर गुजारना चाहते हो एक काम करो, जितना जरूरत है आराइश आसाइश मजे की सारी जिंदगी गुजारो, बाकी जितना बचता है सदका कर दो। कह रहे कहां सदका करूं, ये कितना अच्छा सवाल, कहां सदका करूं, हर सवाल बड़ा मजेदार सवाल। कह रहे कहां सदका करूं, मैंने कहा माशाल्लाह बड़ा टाइट सवाल किया। मैंने कहा अपने भाई बहनों पे सबसे पहले, किस पे, भाई बहनों पे। लोग मां बाप पे तो कर देते हैं और ये जिम्मेदारी भाई बहनों पे नहीं करते। ऐसे ही मैंने कहा 10,000 रुपए लिफाफे में डालो, भाई को दो, ये हदिया है। वो हैरान हो गए कि हो क्या गया ये, आज होगा कि नहीं होगा, हैरान ये हो क्या रहा है। वो कहेगा यार मेरे पास तो अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, कि कोई बात नहीं कभी मेरी तरफ से भी थोड़ा सा, वैसे ही मैं दे रहा था, भाई ने कभी कुछ दिया ही नहीं हमने। फिर कोई बहन आपकी अगर गरीब घराने, बास लड़कियों की शादियां अमीर घरानों में होती हैं, बास गरीब घरानों में जाती, 20,000 रुपए लिफाफे में डालो, बहन को जाके पकड़ा, बोले आज वैसे ही मेरा मूड हुआ कि चलो यार बहन है, मैं जितना अच्छा खा रहा हूं वो भी इसी तरह स्टैंडर्ड का खा ले तो क्या जा रहा है ये भी। मैंने कहा फिर जो है ना ख्याल आया वो छोटे भाई को आज तक कभी कुछ नहीं दिया। अब बोले तो भाई नहीं होते आजकल, दो से ज्यादा बच्चा ही नहीं है। सिला रहमी का मजा तो जब आए, जो भाई बहनों की तादाद तो हो, खानदान तो हो, इस खानदान में खुदा की कसम इंसान की जिंदगी अच्छी गुजरती है। मैं जुम्मे के बयान में भी बताया ना कि अल्लाह का शुक्र है मेरे कजन है, मामू के बेटे बेटियां, खाला की बेटे बेटियां और चचा के बेटे बेटियां भी खूब हैं और फूफी के भी बेटे बेटियां खूब हैं। किसी तकरीब पे मुलाकात होती है तो मजा आता है। अगर एक एक, एक दादा के दो होते बच्चे तो एक अदद फूफी होती है एक अदद चचा होते, बाकी कोई होता ही नहीं, और उनके भी बमुश्किल एक आध बच्चे होते जो अभी जिंदा भी उनमें से शायद एक आध जिंदा रहते, तो क्या होता फिर, मजा थोड़ी था। तो सिला रहमी का मजा भी जब आता है जब आपका खानदान वसी हो। तो मैंने कहा इस तरह से 20,000 लिफाफे में डाल। ये कल्चर हमारे मुआशरे में खत्म हो गया है। खूब थोड़े दिन तक तो मैंने कहा लोग आपको समझेंगे आप पे कुछ हो गया है, पागल हो। मैं अपनी मिसाल दूं अच्छा नहीं है तारीफें करना अपनी। एक दिन मुझे ख्याल आया कि मेरे पास कुछ पैसे आ गए थे तो मेरी जरूरत से जायद थे, तो मेरे दिल में अल्लाह ने एक जज्बा डाला। मैंने कहा यार अपने भाई को कभी नहीं दिया मैंने, वरना तो मैंने सारी जिंदगी अपने भाई से खाया है, क्योंकि वो बड़े हैं वैसे तो छोटे खाते हैं ना, और मुझसे ज्यादा माली लिहाज से मजबूत भी है, तो पढ़ाया भी उन्होंने हमें, लिखाया भी उन्होंने। वैसे ही मैंने कहा यार कभी खुद भी तो कुछ कुर्बानी दो, इन्होंने सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत की है तो खुद भी। तो वैसे ही मुझे ख्याल आया 10,000 रुपए मैंने लिफाफे में डाले, वो मुझे भी किसी ने हदिया दिए थे। तो मैंने कहा जब किसी ने इतना बड़ा दिल किया मेरे मामले में कि मुझे हदिया दिया तो मुझे भी तो दिल थोड़ा बड़ा रखना चाहिए। तो मेरी जान निकल रही थी वो 10,000 ना लिफाफे में डालते हुए कि यार मैं इसका ये कर लूं, मैं ये कर लूं। मुझे बड़ी शर्म आई, मैंने कहा यार थोड़ा सा तो इंसान कभी तो करे। तो मैंने वो डाल दिया, तो उनको जब मैंने दी वो हैरान हो रहे, गुस्सा हो रहे, क्यों भाई क्या हो गया खैरियत, वो हैरान हो रहे। ये मौलवी बनने की बात कर रहा हूं, वरना जब हम पहले स्कूल कॉलेज में तो तसव्वुर ही नहीं था इन चीजों का, 5 रुपए भी किसी को दे दें। ये तो जब मौलवी बन गए तो फिर उसकी बात कर रहा हूं, पुरानी बात है अभी नई बात नहीं है। तो मैंने कहा यार कभी तो कुछ थोड़ा सा हो ना, जब इतने फजाइल हैं शरीयत में। अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी के पास आए कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कुरान में आयात नाजिल की हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, कि अपनी महबूब चीज जब तक अल्लाह की राह में सदका नहीं करोगे नेकी की हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। ऐसी चीज करो जिसके खर्च करते में दिल जल रहा हो, दिल पे आड़े चल रहे हो, नफ्स को तकलीफ हो कि यार ये गलत कर रहा हूं मैं, ये थोड़ा सा एहसास हो। गलत का मतलब कि ये अगर मैं खा लूं तो कितना मजा आएगा। कुर्बानी अल्लाह के लिए, कुर्बानी जब तक नहीं होगी मेरे भाई, सारी दुनिया राजी हो सकती है अल्लाह राजी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसकी अलामत है। देखिए हम जो सदका तो खैरात करते हैं ना, इसके लिए जन्नत पे यकीन का जरूरी नहीं है, ये गोरे भी कर लेते हैं हालांकि उनका यकीन नहीं है। तो जन्नत पे जिसको यकीन हो, देखो बैंक पर यकीन होता है कि नहीं होता, कभी ऐसा होता है बैंक में 50 रुपए रखवा दिए, 100 रुपए रखवा दिए, बैंक में रख में रखवाते जबरदस्त, को पता ही ये जाया होने वाली नहीं है। तो अल्लाह के बैंक में 5 रुपए रखवाएंगे, कभी वो गाड़ी साफ करने वाले को 5 रुपए उसको दे दिए, कभी किसी बंगन को दे दिए 10 रुपए, 2 रुपए का सिक्का जो संभालना जेब में मुश्किल हो रहा था वो किसी को पकड़ा दिया। तो ऐसी चीज, तो मुझे ये आए अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी के पास आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह कोई बताए मुझे ये आयत नाजिल हुई है, मैं क्या सदका करूं। फिर खुद ही फरमाने लगे कि मेरा, मुझे सबसे महबूब मेरा बाग है। जमीन उस जमाने में बड़ी उसकी अहमियत थी, और जमीन जो फल देने वाली हो, खजूर के बागात थे उसमें। तो या रसूल अल्लाह बस मैंने इरादा किया पूरा बाग सदका कर देता हूं। बड़े दिल गुर्दे की बात है ये, यानी अपना चलता हुआ कारोबार, आपके पास 2 दुकानें हैं, उन दुकानों की आमदन से आप किसी को पैसे तो दे दोगे, 2 में से 1 दुकान अपने भाई को दे दो, इसके लिए बहुत, समझ रहे हैं बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस किस्म के गुर्दे हमारे लगे हुए ही नहीं है ना, दिल गुर्दा चाहिए, वो जिस किस्म का दिल गुर्दा चाहिए वो वाला है नहीं। तो भाई 2 दुकानें हैं तो 1 चलो फला को दे दो, चलता हुआ बिजनेस दे दो फला को, 1 मेरे लिए बहुत है। تو ممکن ہے ابو طلحہ کے پاس اور بھی زمین ہو لیکن وہ آئے کہ یہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں صدقہ کر دوں, تو یہ نہیں پوچھنے آیا کہ کروں کہ نہیں کروں, یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کس کو دوں مشورہ, کیونکہ یہ ان کو پتا تھا نبی ایسا ایسی جگہ بتائیں گے جو زیادہ مفید ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے, فرمایا بخن بخن واہ واہ, عربی میں بخن بخن کہتے ہیں واہ واہ, ذاک مال رابح, فرمایا بڑا قیمتی مال ہے ابو طلحہ جس کا تمہیں خرچ کرنے کا خیال ہے, بڑا قیمتی مال ہے. پھر آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو, اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو. حضرت ابو طلحہ نے وہ اپنے چچا کے بیٹوں کو, آپ اپنی چلتی ہوئی دکان اپنے چچا کے بیٹے کو دے دیں, کبھی زندگی میں دشمنی کرے گا وہ آپ سے ہے بھائی؟ آج رشتے داری ہم جو جوڑتے ہیں نا وہ فری پھوکٹ کی رشتے داری جوڑتے ہیں, مطلب کہ اس پہ کوئی خرچ نہیں ہوتا. وہ ویسے ہی آپ السلام علیکم, وعلیکم السلام, خیریت سے طبیعت, اس کو پتا یہ اوپر اوپر کا حساب کتاب, کبھی کسی مصیبت میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ میرے کام آ جائے. آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مصیبت میں رشتے دار رشتے داروں سے دور بھاگتے ہیں. دیکھ لیا نا ایک بے روزگار ہو گیا, اسے ملنا جلنا چھوڑ دیا کہ پیسے نہ مانگ لے مجھ سے, ملنا چھوڑ دیتے ہیں اس سے. ایسا تو نہیں ہے کہیں مجھ سے پیسے مانگ لے گا یہ, تو چچے دار بھائیوں کو. تو یہ واقعہ جب میں نے سنا تو میرے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا, کچھ تو کرو. تو میں نے اٹھا کے نا اپنے بھائی کو 10,000 روپے لوا میں ڈالے, وہ یقین ہی نہیں کر رہے, غصہ کر رہے کہ خیریت, کبھی وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں مجھے نیچے تو نہیں دکھانا چاہ رہا کہیں, کیا کر رہا ہے. میں ان کے جذبات اور احساسات کو سمجھ گیا, کلچر نہیں ہے معاشرے میں. اگلا شبہ کر رہتا ہے خیریت اس کو ہو کیا گیا ہے, پھر میں نے بتایا کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے, ویسے ہی اور ویسے ہی دے رہا ہوں. بڑی مشکل سے سمجھایا ملایا بس دے دیے. تو خیر ان کو پھر اطمینان آ گیا کہ مولوی صاحب کو ویسے آج اتفاق سے کوئی جن بھوت چڑیل آ گئے ہوں گے, کبھی کبھار ہو جاتا ہے انسان پر. تو یہ ایک آدھ واقعہ ہی ہے ہماری زندگی میں, کوئی زیادہ کوئی ایسے واقعات نہیں کہ آپ کے اور آپ نے ماشاء اللہ کس پہ کیا کیا ایسے کبھی کبھار. بس ایک ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا تھا تو جوش آ گیا تھوڑا سا. تو میں یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ کلچر چونکہ ختم ہو گیا ہے, لہذا اب اگر آپ کسی کو اس طرح سے کوئی بہن بھائی کو دیں گے نا پیسے, وہ یقین ہی نہیں کرے گا, وہ کہے گا کوئی چکر ہے بیٹا, اس نے میرے پیسے چرائے ہیں. تو تھوڑا سا جو ہے نا جرم ہلکا کرنے کے لیے اس میں سے 5,000 مجھے دے رہا ہے. تو زیادہ ہے کسی کو 1,00,000 روپے پکڑا دو, 2,00,000 روپے پکڑا دو. تو میں نے اس نوجوان سے کہا, آج ہی مغرب کے بعد کا واقعہ ہے, میں نے کہا آپ تھوڑا سا 5,000 اس کو دے دیے, 10,000 ادھر دے دیے. سب سے پہلے رشتے دار ہیں اپنے, میں نے کہا اس کا فائدہ کیا ہوگا, رشتے داروں کو آپ سے محبت ہو جائے گی. تو انسان کو عزت کی زیادہ ضرورت ہے یا پیسے کی؟ عزت کی زیادہ ضرورت ہے انسان کو. یاد, انسان محبت کا جتنا محتاج ہوتا ہے دولت کا اتنا محتاج نہیں ہوتا. اللہ نے ہماری ضرورتیں تو سب کی درمیانی درجے کی آمدن میں بھی پوری ہو ہی جاتی ہیں. ایک حد تک عیاشی کرتا ہے انسان, اس کے بعد جتنا پیسہ آئے گا اس سے عیاشی بڑھے گی نہیں, آپ کی عیاشی نہیں بڑھے گی اس سے. آپ بھائی آپ ناشتے میں کیا کھا سکتے ہو زیادہ اچھے سے اچھا, تو وہ ایک درمیانی درجے والا آدمی بھی کھا سکتا ہے, پراٹھے کھا لے گا, مکھن کھا لے گا, ڈبل روٹی کھا لے گا, جیم کھا لے گا, اور کیا کھائے گا, جائیداد تھوڑی کھائے گا ناشتے میں. جتنی بھی اچھی تنخواہ ہو اس سے آگے تھوڑی ناشتہ بڑھے گا آپ کا, زیتون کھا لو گے, پنیر کھا لو گے, دوپہر کے کھانے میں آپ کیا کھا لو گے اچھے سے اچھا. تو وہ ایک متوسط درجے کا آدمی بھی کھا لیتا ہے. اسی طرح باقی شہور ہیں, خواہشات ہیں, ایک حد ہے. آپ دولت کے ذریعے اپنے جسم کی ریکوائرمنٹ بڑھا نہیں سکتے کہ آپ کو ڈبل بھوک لگنا شروع ہو جائے یا آپ کو خواہشات زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جائے, وہ باڈی تو اسی حساب سے رہے گی نا آپ کی. تو اب اس کے بعد جتنا اضافی آ رہا ہے وہ تو اللہ نے آپ کو آخرت کمانے کا بہترین موقع دے دیا اللہ تعالیٰ نے, تو کیوں نہیں کماتے اس سے آخرت؟ تو نہیں کمائے گا آج کا, وہ جمع کرتا رہے گا کرتا رہے گا. تقریباً 1.5 مہینے پہلے کسی کا فون آیا چائنا سے, انہوں نے بتایا کہ یہاں پر چائنا ایک جہازوں کی ہوائی جہاز کی کمپنی کا ایک مالک تھا, اس میں اس کے شیئر تھے بہت زیادہ, ارب پتی آدمی, اتنا آپ کے اندازہ لگا ہے ہوائی جہاز کی کمپنی میں کا, یعنی اس کا اس میں اس کی شرکت تھی بہت زیادہ. تو کتنا بڑا مالدار آدمی ہوگا, 45-50 سال اس کی عمر تھی, اتنا کھرب پتی آدمی, اور پیسے جمع کر کر کے رکھے ہوئے تھے اس نے, خربوں اربوں کے جو ہے نا اس کے اکاؤنٹ تھے. यही सोच के रखे हुए हैं ना, खत्म ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। खड़े खड़े एयरपोर्ट ही पर अटैक हुआ है, वहीं गिर के मर गया। खड़ा हुआ है, बातें कर रहा है, हार्ट अटैक हुआ, नीचे गिरा, मर गया। वो अरबों रुपए, अगर उसको पता होता कि मैं इस तरह से दुनिया से चला जाऊंगा, हालांकि उसने वाकयात भी सुने होंगे इस तरह से मरने के, ये नहीं कि उसने अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की या उसने अपने टेस्ट नहीं करवाए होंगे। इनके तो ऐसे होता है कि इनको तो डॉक्टर 24 घंटे इनके साथ रहते हैं, दिल की धड़कने ये सब टेस्ट हिसाब किताब, खाना भी हिसाब किताब से खा रहे होते हैं, सेहत का पूरा ख्याल, क्योंकि इनको पता होता है कि सेहत ही अगर सही नहीं तो इतने पैसे का मैं क्या करूंगा। इसके बावजूद जब मौत आई, खड़े खड़े धड़ाम से गिरे, मर गए। तो जिसने मुझे फोन किया वो कह रहे हैं मुझे बड़ी इबरत हुई है कि इतने अरबपति आदमी होने का फायदा क्या, मौत के एक झटके ने मुर्दा बना दिया, लाश पड़ी हुई है, क्या जहाजों की कंपनी, क्या हवाई जहाज, क्या बहरी जहाज, सब बराबर। तो भाई दुनिया को मुसाफिर खाना समझो, खा लिया बाकी सारा अकाउंट में जमा कराओ अल्लाह के। ये मुसाफिर, इसको मुसाफिर खाना समझो, मुसाफिर खाना। बार बार ने अपने बड़ों से ये सुना है कि दुनिया को जो आदमी मुसाफिर खाना नहीं समझता उसको दो अजाब मिलते हैं। एक तो दीन पे चलने का मजा नहीं आता उसको, नंबर दो उसकी जिंदगी सुकून से नहीं गुजरती कभी भी, सुकून से नहीं, हर वक्त फिक्र लगी रहेगी किस तरह ये हो जाए, वो हो जाए, यूं हो जाए, ऐसा हो जाए, वहां भी वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, बस इसी जमा करने के चक्कर में लगा रहता है। तो पैसे कमाए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की मिसाल चार अफराद की तरह है। फरमाया एक वो दौलतमंद जो दिन रात अल्लाह की राह में माल खर्च करता है दिन रात। अब देखो वो जो जहाजों की कंपनी का मालिक था मुसलमान, अगर वो मदारिस बना लेता है भाई, गरीबों के लिए ट्रस्ट बना लेता या मदारिस पे पैसा खर्च कर लेता और इतना रखता जितनी उसको जरूरत है, तो मरने के बाद उसका ये सारे पैसे अल्लाह के अकाउंट में होते कि नहीं होते सारे। अब क्या है, वारिसीन अय्याशी करके खाएंगे, उसको पढ़ाएंगे, वारिसीन तो आजकल यही करते हैं, तो सारे पैसे अल्लाह के अकाउंट में होते। लेकिन उसके जहन में क्या था कि मैं अभी नहीं मरूंगा, मैं जरा कुछ दिनों के बाद मरूंगा, जब मरने का टाइम आएगा तो फिर मैं ये सारे काम कर लूंगा। मुसलमान की तो यही सोच होती है। और कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या फरमाया कि ईमान वालों अल्लाह की राह में खर्च करो, मिन कबली अय्यातिया अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि अचानक मौत आ जाए, फयकूल रब्बी लौला अख्खरतनी इला अजलिन करीब, तो फिर तुम क्या कहोगे मौत के वक्त, ऐ मेरे रब मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, फअसद्दका, ताकि मैं अपने माल को अल्लाह की राह में सदका कर दूं, वअकुम मिनस सालिहीन, और नेक लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाऊं। अल्लाह फरमाते हैं वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, याद रखो जब मौत का वक्त आएगा तो तुम ये तमन्ना तो करोगे, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसका वक्त आ गया हो अल्लाह ने उसको एक सेकंड की मोहलत भी दी हो। मैं ये कहता हूं कि ये जो जज्बात थे ना, ये उस वक्त के मुसलमानों के थे जब ये आयत नाजिल हो रही है सहाबा के, कि मौत के वक्त भी ख्याल आता था कि, यानी उस जमाने में जो दीन में पीछे होता उसको क्या ख्याल आ सकता था मौत के वक्त के, काश में सारा माल सदका कर देता या इतना माल सदका कर देता। आज मुसलमान को मौत के वक्त भी ख्याल नहीं आता, मौत के वक्त भी नहीं आता काश मैंने ये किया होता। वो कहता है अच्छा किया, अभी जमा कर लिया, मर रहा हूं तो कम से कम लोग ये तो कहेंगे दौलत आदमी दुनिया से गया है। तो अल्लाह फरमाते हैं मौत के वक्त तो ये तमन्ना होगी कि काश मैं यूं कर लेता, काश मैं यूं कर लेता। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सबसे बेहतरीन सदका कौन सा है। ये हदीस अच्छी तरह गौर से सुने और अपने हालात पर फिट करें इसको, सबसे ज्यादा अल्लाह को कौन सा सदका पसंद है सबसे ज्यादा। आपने फरमाया वो सदका, अन तकूना सहीहन शहीहन तअमुलुल गिना व तख्शल फकर। फरमाया सेहत की हालत में हो, उस बीमारी में ना हो जिसमें मरने वाले हो। सबसे बेहतरीन सदका कौन सा है, अभी यंग हो बिल्कुल, जैसे हम और आप यहां माशाल्लाह सारे के सारे बैठे हुए, जवान है, उसे भी मौत का डर नहीं है, नहीं समझ में आ रही तो छोड़े बंद कर देते हैं, अगली दफा अगला बयान कर लेंगे। आ रही है भाई समझ में कुछ, बहुत वाजे बात है। सहीहन बिल्कुल क्या हो, सेहतमंद। ابھی موت کا کوئی چابی، کیونکہ عیاشی کا موقع ہے، ابھی تو کھانے کے پینے کے دن ہے، یہ حالت ہو. شحیحن، طبیعت میں کنجوسی ہو. بعض لوگ صحیح تو ہوتے ہیں مگر ان کو خرچ کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہو، کیونکہ اتنا خرچ کرتے ہیں کہ وہ اس میں تکلیف کا کوئی آپشن ہی نہیں. 1 کروڑ روپے میں سے اگر آپ نے 5 روپے مسجد کے ڈبے میں ڈال دیے تو کیا ہوگا؟ شحیحن کا مطلب دل جب خرچ کر رہے ہیں دل میں بخل پیدا ہو رہا ہے، یار کچھ زیادہ ہی ہو گئی. کنڈیشن کیا ہو بتا دیں بھائی. شحیح ابھی میں کہتے ہیں شح بخل کو، دل کیا ہو رہا ہو یار کچھ زیادہ نہیں ہو گیا، کیا ضرورت ہے اتنی، اس سے کم میں بھی تو اس کا گزارا ہو سکتا ہے. جیسے ایک بزرگ کے پاس ایک عورت آئی کہ مجھے شہد چاہیے، تھوڑا سا بچہ بیمار ہے. ان بزرگ کا شہد کا کاروبار تھا، تو وہ عورت آئی کہ مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے، تو وہ انہوں نے پورا مٹکا اٹھا کے شہد کا دے دیا اس کو. اس زمانے میں شہد بہت مشکل سے حاصل ہوتا تھا، اب تو جب سے چینی سستی ہوئی ہے شہد بھی ماشاءاللہ سستا ہوتا جا رہا ہے، گلوکوز کے ریٹ بڑھتے ہیں تو شہد کا بھی بڑھ جاتا ہے. لیاری سے کسی کا فون آیا کہ آپ نے، میں نے ایک دفعہ بیان پورا شہد پہ پیا، میں نے کہا نقلی شہد بہت مل رہے ہیں، تو اس کا فون آیا کہ ہمارے پڑوس میں ایک دکان ہے گلوکوز سے باقاعدہ شہد تیار ہو کے بہترین پیکنگ میں پورے کراچی میں تقسیم ہو رہا ہے. پیکنگ ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا خالص. خیر، تو ان بزرگ نے پورا مٹکا دے دیا اس کو. کسی نے کہا کہ اس نے اتنا سا مانگا تھا اور آپ نے اتنا بڑا مٹکا. انہوں نے کہا میرے لیے اتنا بڑا مٹکا اتنا ہی ہے، جتنا اس کے لیے ایک چمچ ہے نا، ایک چمچ کی جو حیثیت ہے، میرا اتنا بڑا کاروبار ہے اس میں ایک مٹکے کی میرے لیے اتنی ہی حیثیت. تو مطلب یہ کہ میں اپنی حیثیت کے مطابق اس کو دوں نا، یہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گی، لیکن میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا اس. تو نبی نے کیا فرمایا، دوسری چیز کیا ہے، تخش الفقر شحیحن، کہ دیتے ہوئے طبیعت میں بخل پیدا ہو رہا ہو، دل پہ آرے چل رہے ہوں، صحیح ہے نا، ایسا ہو رہا ہو کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیفیت ہوگی. تیسری شرط، تأمل الغنا، یہ امید ہو کہ اگر میں نے یہ پیسہ رکھ لیا تو میں اس پیسے سے مزید پیسہ بنا سکتا ہوں، کیونکہ پیسہ کمانے کے لیے بھی پیسہ چاہیے. وہ والا پیسہ خرچ کر رہے ہیں آپ کہ جس پیسے سے آپ مزید پیسہ کما سکتے تھے، وہ پیسہ خرچ کرنا اور مشکل ہوتا ہے. انویسٹمنٹ کے لیے جو پیسہ ہوتا ہے نا کہ یار یہ ایسا کار، بعض پیسے تو ایسے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے، کوئی کسی کو پکڑا دیا تو لے کے بھاگ جائے گا، کاروبار بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو رکھا ہوا ہے چلو خرچ کر دو اللہ کی راہ میں، یہ بھی بڑے دل گردے آج کل یہ بھی نہیں ہو رہا. لیکن نبی نے فرمایا وہ پیسہ جس سے آپ مزید پیسہ کما سکتے تھے. اور چوتھی شرط، وتخش الفقر، اور اس پیسے کے بارے میں یہ بھی ڈر ہے کہ اگر خرچ کر دیا تو موجودہ حالت سے بھی نیچے آ جاؤں گا. صرف یہی نہیں کہ اس سے مزید کما سکتا ہوں، بلکہ موجودہ حالت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے. تھوڑی میرا خیال ہے ہم لوگ سے برداشت ہے. اگلے ہفتے بھی آپ لوگ کا آنے کا پروگرام ہے تو میں اس کی مزید تشریح کر دوں، اگر ابھی سے بتا بھائی یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں. دیکھو جو جنت پہ یقین رکھتا ہے، جب جنت ہے نہیں ہے تو پھر یہ 5 روپے بھی کیوں ڈالے مسجد کے ڈبے میں، اتنی محنت سے کماتے ہیں، جب نہیں ہے جنت کا یقین تو اس کی بھی کیا ضرورت. تو میں اس لیے یہ حدیثیں سناتا ہوں کہ بھائی اس پر عمل تو پتہ نہیں ہم بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ تکرار تو ہو جائے، اتنا نہیں ہو تو آدھا تو ہو جائے گا عمل، آدھا نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے ایک زمانہ ایسے آنے والا ہے کہ کوئی 10ویں حصے پر بھی عمل کر لے گا تو کامیاب ہو جائے گا. تو ہم پورا عمل نہیں کر سکتے اس حدیث پر کہ آپ نے پیسے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے کاروبار میں انویسٹ کے لیے، پورے پیسے آپ اٹھا کے دے دیں، اتنا نہیں 10واں حصہ ہی دے دیں بھائی. تو اللہ کے نبی نے بشارت دے دی ہم جیسے نالائقوں کے لیے کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو 10واں حصہ بھی عمل کر لیں گے تو اللہ قبول کر لے گا، کیونکہ وہ ماحول اس قسم کا چل رہا ہوگا، لوگ 10واں بھی نہیں کر رہے ہوں گے. تو جب ایک چیز کی کمی ہوتی ہے نا تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. دیکھا ہوگا نا کہ کسی چینی مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی تھی 2 سال پہلے، تو چینی کتنی مہنگی ہو گئی تھی. جو چیز بھی شارٹ ہوگی تو وہ کیا اللہ کی نظر میں، اس جیسے انسانوں کی نظر میں قدر بڑھتی ہے تو اللہ کی نظر میں بھی قدر بڑھتی ہے. تو اس زمانے میں سخی لوگ آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں، سخی تلاش کرنے سے نہیں ملے گا آپ کو. جو کہتا ہے نا میں سخی ہوں، آپ ذرا کنگالیں تو پتہ چلے گا سخی وخی نہیں ہے. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ ایک یہودیوں کا جو سب سے بڑا ہے مائکروسافٹ کا جو انجینئر وہ ہے، سافٹ ویئر کا جو मालिक है वो इतना इतना सखी है कि उसने औरंगी टाउन में अस्पताल बनाया और फलाना बनाया और ये बनाया वो बनाया, ऐसी सखावत। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, उनके लिए ये अस्पताल ऐसे है जैसे हमारे लिए गोलगप्पे और गुटखा, गुटखा जो हम खरीदते हैं ना, मैं नहीं खरीदता एक माल दे तो उसमें जितना खर्चा होता है, तो ये जितना कमा रहा है उसके लिहाज से ये अस्पताल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो सखावत देखनी हो तो अरबों की जाके देखो, अरबों की वो किस तरह से। कल किसी ने मुझे अजीब वाक्य बताया, एक सच्चा वाक्य है किसी अरब का, एक अरब का एक मुलाजिम, अरब जब किसी से खुश हो जाए ना फिर वो पागल हो जाते हैं। अब ऐसा ना हो अरबों को जाके खुश करना शुरू कर दें, पाकिस्तानियों को तो मौका चाहिए होता है ना। अरब का दिल जब किसी पे आ जाए ना कि ये मुस्तहिक भी है और इसको देना भी है, फिर वो फेंकते हैं पैसा ऐसे उड़ा। इस पे दो वाकया सुनाऊंगा आपको। एक वाक्य ये कि एक कल किसी ने बताया कि एक शेख थे, उनका एक ड्राइवर था पाकिस्तानी, बेचारे की शादी नहीं हो रही थी, तो वो शेख साहब ने पूछा शादी क्यों नहीं करते, क्या पैसे ही नहीं है, गरीब आदमी। तो वो था बड़ा दयानतदार ईमानदार, तो उसने ड्राइवर से कहा तुम जाओ तुम्हारी छुट्टी, मैं पैसे भेजूंगा शादी करो। तो वो इतने पैसे भेजे उसको, चार शादियां करके बैठा हुआ है। वो मुझे किसी ने बताया कि फला गांव में एक बंदा है, उसकी चार बीवियां और पता नहीं कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे 50 बच्चे कितने बताए मुझे। तो मैंने कहा खैरियत, उसने कहा कि सारा पैसा सऊदी अरब से आ रहा है, शेख साहब भेज रहे हैं उसे। एक और वाकया शेख साहब, एक तो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं जब हज करने गया तो वहां एक बूढ़े मियां रोज 4 बजे आके मस्जिद हराम में बैठ जाया करते थे, क्योंकि पाकिस्तानी थे कराची के थे, तो मेरी भी पठान थे, मेरी भी दोस्ती हो गई उनसे। तो मुझे अपनी रिहायशगाह पर ले गए जहां वो रहा करते थे कि आपको होटल में रहने की जरूरत नहीं, आप मेरे पास आके रहा करें। तो उनसे बड़ी अच्छी सलाम दुआ हुई। रोजाना 4 बजे वो तवाफ के लिए आते थे शाम को, और बैतुल्ला का तवाफ करके फिर वहीं इबादत करते थे। तो मैंने कहा आप कराची में औरंगी टाउन से आए हैं यहां जॉब करने के लिए, जॉब करते हुए तो मैंने कभी आपको देखा नहीं, आप तो हरम में बैठे रहते हैं, सुबह भी यहां से लेट जाते हैं जॉब के लिए और इतनी जल्दी आप यहां हरम में आ जाते हैं। तो उसने अपना वाक्य सुनाया, कह रहे मैं जिस अरब के पास मुलाजमत करता हूं शेख के पास, तो मुलाजमत से छुट्टी होते ही मैं बैतुल्ला पे आ जाया करता था तवाफ करने के लिए, हालांकि बूढ़े आदमी है। तो उस अरब ने मेरी रोजाना की आदत देखी कि सारे तो चले जाते आराम के लिए, मगर ये क्योंकि कह रहे मैं इसलिए जाता था कि भाई ये मक्का हमें कहां नसीब होगा पाकिस्तान जाके, तो लाखों रुपए खर्च करके लोग आते हैं बैतुल्ला, मुझे अल्लाह ने यहां हरम की 1,00,000 नमाजों का सवाब है, एक नमाज पर 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलता है, ये ऑप्शन पाकिस्तान में जाके थोड़ी मिलेगा। तो मैं रोजाना आके यहां रात को 2 घंटे तवाफ और इबादत में गुजारता था। उस अरब ने मुझसे पूछा क्यों, मैंने यही बताया भाई, वो इतना खुश हुआ, उसने कहा बस 2 घंटे हाजिरी दे दिया करो, बाकी सारा दिन तुम्हारे लिए हरम में बैठने की छुट्टी, ठीक है, तनख्वाह पूरी मिलेगी। तो कह रहा है ये मौजे में आता हूं इबादत करता हूं तनख्वाह पूरी मिलती है। क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों की जो नीच हरकतें हैं ना वहां जाके, उन नीच हरकतों की वजह से भी बदनाम होते हैं हम लोग। अरबों में कुछ असबियत भी है, ये भी वो भी एक है, लेकिन कुछ हम लोगों की हरकतें भी मैंने खुद वहां देखा कि नमाज का टाइम हुआ है, सारे दुकानें बंद करके मस्जिद में जाते हैं, अपने पाकिस्तानी भाइयों को देखा होटल बंद करके अंदर से ताड़ के, और कस्टमर भी सारे जितने खाने के लिए आए उनको भी इधर ही खाते, आराम से शटर गिराया ऐसे जैसे दुकान वो होटल बंद है, हालांकि अंदर से चल रहा है। भाई वहां तो सब पढ़ रहे हैं नमाज, यहां तो पढ़ लो कम से कम, जो एक माहौल बन जाता है फिर तो इंसान माहौल को देखे। एक रिश्तेदार गए 20 साल पहले सऊदी, कह रहे हिंदू भी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं वहां जाके। हमारे एक रिश्तेदार 20-25 साल पहले सऊदी अरब, तो कह रहे कि वो शुरते ऐसे कोड़े लगाते हैं कि बहुत से ईसाई भी जाके नमाज पढ़ के आ जाते हैं, भाई इनको कौन बताएगा, इतने ठंडे मारते हैं वो, ये देखते ही हिंदू है सिख है पारसी है, चल भाई सारे जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। वो हिंदू भी जा रहे हैं, कह रहे चलो अब कौन बावर कराए, मैं हिंदू हूं, मैं हूं, जब ये डंडा लगेगा जितनी देर में समझाएगा उतनी देर में कोड़े लग चुके होंगे, वो भी दुकान बंद करके घूम फिर के आता है, चलो यार एक इबादत करके आ जाओ। लेकिन पाकिस्तानी सारे नहीं अच्छे हर जगह होते हैं, लेकिन बहुत से पाकिस्तानी क्या करते हैं, इतने अच्छे माहौल में भी फिर भी क्या करेंगे, शटर गिरा के अंदर बैठ जाएंगे, और उनको भी बेनवाजी बनाएंगे जो अंदर बैठे हुए हैं। तुम कहेंगे जरूरत नहीं है ना जब हम हैं, और फिर ऐसे थोड़ी देर लोग सुन्नतें मुन्नतों से फारिग हो जाएंगे बिल्कुल इत्मीनान से, फिर आके खोलेंगे। तो जाहिर है इसका असर पड़ता है। تو ایک سخاوت میں نے یہ دیکھی عرب کی کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ اس ملازم کو چھٹی دے دی, بھائی تنخواہ مل گئی. ہمارے یہاں کوئی سیٹ خون چوس لے گا, فرض نماز نہیں پڑھنے دیتا. شکایتیں آئی ہیں, لوگوں نے کہا ہے کہ مزدوروں کے فون آتے تھے رمضان میں کہ فیکٹری کا مالک کہہ رہا ہے آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ روزہ رکھ کے آپ کام نہیں کر پاؤ گے. فیکٹری کا مالک کہہ رہا ہے مسلمان, اس کو اپنے پیسوں سے مطلب ہے کہ اگر کام میں کمی ہوئی آؤٹ پٹ جو ہے کم ہو جائے گی میری فیکٹری کی, روزہ نہیں رکھنے دے رہا. اور پہلے کیا ہوتا ہے عرب میں کیا ہوتا ہے, اور نیک مسلمان آج بھی کرتے ہیں, جو نیک لوگ ہیں پاکستان میں بھی کرتے ہیں, وہ مزدوروں کو ریلیکس دیتے ہیں, کوئی بات نہیں رمضان ہے تھوڑا کم کام کر لو, ایک مہینہ اگر کام کم بھی ہو گیا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, تنخواہ بلکہ زیادہ کر کے بونس بھی دے دیتے ہیں کہ عید آنے والی ہے. تو یہ ہے جب طبیعت میں کنجوسی ہوتی ہے تو یہ حرکتیں ہوتی ہیں. ایک صاحب کینیڈا میں ہیں, انہوں نے بتایا کہ یہاں جو گورا جو ہے نا خون چوس لیتا ہے ملازم کا, ایک اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ میں کہیں جاب کر رہا تھا کسی کی ملازمت گورے کی, کہہ رہے ہیں واش روم میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں نا, پاکستانیوں کا تو واش روم آپ کو پتا ہے گھنٹے سے پہلے نکلتے نہیں ہیں, یہ وہاں جا کے بھی الٹی سیدھی چیزیں کھاتے رہتے, کہہ رہے واش روم پہ آگے کھڑا ہو کے ٹھڈے مارنے لگتا ہے دروازے پہ کہ باہر نکلو, کہ یہ ٹائم جو ہے نا تم نے مجھے دیا ہوا یہ کمی ہو رہی ہے. بھائی اتنا تو نہیں کرو کہ ایک بندہ بیت الخلاء میں خوشی سے تھوڑی بیٹھتا ہے جا کے, تو کہہ رہا مجھے غصہ آ رہا ہے اس کے اوپر گورے کے اوپر, کہ بھائی بیت الخلاء میں تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس میں تو کہیں بھی فوج میں بھی نہیں ہے میرا خیال ہے اتنی سختی کہ آپ کو واش روم جانے کی اجازت نہیں ہے, اس میں بھی نہیں ہے سختی, جنگ کے دوران بھی سختی نہیں ہے میرا خیال ہے کہ کسی فوجی کو بیت الخلاء جانا ہے اور اس کو گن پوائنٹ پہ کھڑا کر دو کہ جنگ ہو رہی ہے آپ کو جانے کی اجازت نہیں. لیکن جس کی طبیعت میں کنجوسی ہوگی وہ کیا کرے گا, وہ یہ انسان کے بنیادی جو ضرورتیں ہیں اس کا بھی خیال نہیں کرے گا, وہ کہے گا پانچ منٹ سے زیادہ نہیں وقت لگنا چاہیے آپ کو واش روم کے اندر بھی. تو وہ کہہ رہا ہے میرا پڈا ہو گیا ایک دن, میں نے اسے کہا میں تو دو گھنٹے بیٹھوں گا مجھے تنخواہ دینی ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں پیسے بچانے کے لیے جو ہے وہ جلدی سے فارغ ہو کر آ جاؤں, یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, چار چیزیں ہیں کہ جب تمہارے اندر یہ چاروں چیزیں پائی جائیں اس حالت میں صدقہ کرو تو اس سے بہترین صدقہ کوئی نہیں. ان تکون صحیحاً شحیحاً, صحت مند ہو, اور بیماریوں میں بھی لوگ بیماری ختم کرنے کے لیے صدقے نکالتے ہیں, جائز ہے وہ بھی, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی ختم کر دیں, مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے صدقے کا حکم ہے اور اس سے مصیبتیں ٹلتی بھی ہیں. لیکن یہاں جو صحت مند آدمی جو کرے گا وہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اس کے پیش نظر کوئی دوسری حکمت اور مصلحت نہیں ہے. تو صحیح بھی ہو اور طبیعت میں بخل بھی ہو اور اس پیسے کو کاروبار میں لگا کے پیسہ کما بھی سکتا ہو اور بچا کے خرچ کرنے میں یہ ڈر بھی ہو کہ مزید غریب نہ ہو جاؤں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی صدقہ نہیں ہے کہ زندگی بھر جمع کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا, اب جب موت کا وقت آیا پتہ ہے کہ اب یہ میرے کسی کام کا پیسہ نہیں ہے تو اب کیا کر رہے ہیں, لفلان ان کذا و لفلان ان کذا, حدیث کے الفاظ ہیں, اب کہہ رہے فلاں فلاں اتنے فلاں روپے اتنے کو فلاں کو دے دینا, اتنے پیسے فلاں کو دے دینا, اتنے پیسے فلاں کو دے دینا. فرمایا قد کان لفلان, اب تو یہ فلاں کے ہو گئے ہیں, اب تمہارے وارثوں کے ہو گئے ہیں, اب تھوڑی اس سے موت کے وقت ایک تہائی سے زیادہ وصیت نافذ ہی نہیں ہوتی, اور جس مرض میں آپ کا انتقال ہوا اس بیماری میں بھی آپ کی وصیت نافذ نہیں ہوتی. شریعت نے کہا ہے بیماری سے پہلے پہلے جو کرو گے ہو جائے گا, شریعت کا مسئلہ ہے بالاجماع کہ آپ بیمار تھے اور آپ نے پوری جائیداد اٹھا کے کسی کو دے دی تو اور مر گئے آپ, کل عدم ہے, یہ شریعت اس کو نہیں مانتی, ورثہ کیس کر کے واپس لے سکتے ہیں. صحت کی حالت میں پکڑا دی, شریعت اس کو نافذ کرتی ہے, بیماری کی حالت میں اور اسی میں مر بھی گئے آپ اور آپ نے دے دی تو شریعت اس کو قلدم مانتی ہے. تو اس لیے کہ یہاں آپ کی نیت کیا ہے, ورثہ کو محروم کرنے کی, صحت کی حالت میں جب آپ خرچ کر رہے تھے تو وارثوں کو محروم کرنے کی نیت نہیں, آخرت کمانے کی نیت ہے. اب کیا ہے, شریعت کہہ رہی ہے اب جو ہے نا آپ کے کسی کام کا تو ہے نہیں ہے, اب آپ سوائے وارثوں سے اپنا بوجھ نکالنے کے اور نفرت نکالنے کے اور کچھ بھی نہیں آپ کا مقصد, اب مدرسے میں دے دو, فلانے جگہ دے دو, فلانی جگہ دے دو, تو یہ کام پہلے کرنا چاہیے تھا. تو اس لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے تو بھائی اس پر عمل کرنا چاہیے, اللہ پہ اعتماد تو کرنا چاہیے. اور میں نے اس نوجوان کو ایک بات یہ بھی بتائی, میں نے کہا بھائی اگر آپ اس طرح سے خرچ کرنا شروع کر دو گے, ایک تو کمال کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو آپ سے محبت ہو جائے گی, اور جب لوگ آپ سے محبت کریں تو زندگی کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، رشتے داروں میں احترام ہوگا، لوگ کہیں گے اچھا آدمی ہے، لوگ بھی اچھا اس کو سمجھتے ہیں جو پیسے خرچ کرے. اور یاد رکھو ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی آیت دماغ میں ڈال دیتے ہیں جو کبھی نہ کتاب میں پڑھی ہوتی ہے لیکن اس سے ایک مضمون آ جاتا ہے جو بڑا فائدے کا ہوتا ہے. ایک دن میں غور کر رہا تھا، قرآن مجید میں اللہ نے مالی معاملات میں کلیئر ہونے کو اچھے اور برے ہونے کا معیار بتایا ہے. ایک آدمی اگر مالی معاملات میں کلیئر ہے تو یہ کرائیٹیریا ہے اس کے صحیح ہونے کا، یہ قرآن سے ثابت ہے. میں نے اپنے ایک استاد ہیں ان کے سامنے یہ بات ذکر کی، وہ بڑے حیران ہو گئے، رہے بات تو بڑی پوائنٹ کی نکالی آپ نے اور یہ دماغ گیا کیسے یہاں پہ. یعنی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ تصدیق کسی بڑے عالم کی طرف سے بھی ہوئی ہے کہ بڑے پوائنٹ کی بات ہے. وہ اس طرح سے قرآن مجید میں اہل کتاب کی برائی بھی ہے، اہل کتاب کی اچھائی بھی ہے. برائی کے لیے اللہ نے کیا بیان کیا، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فرمایا اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے نالائق ہیں، اتنے برے ہیں، من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک ما دمت علیہ قائما، کہ اگر تم ان کو ایک روپیہ بھی دے دو گے، ایک دینار دے دو گے، واپس نکلوانا تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا جب تک کہ اس کے سر پہ کھڑے نہیں رہو گے. تو اللہ فرما رہے ہیں اہل کتاب میں برے لوگ بھی ہیں، اور ان کی برائی کا اللہ کی علامت کیا بتا رہے ہیں کہ ایک روپیہ دے کے دیکھ لو، پتا چل جائے گا یہ کتنا دیندار ہے، کتنا نیک ہے، کتنا اچھا ہے، ایک روپیہ دے کے دیکھ لو. فرمایا وَمِنْهُمْ، اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں اچھے بھی ہیں، من ان تأمنہ بقنطار، اگر سونے کا پہاڑ بھی دے دو گے، یوتیہ الیک، تمہارے مطالبے کے بغیر وقت پر خود ہی لا کے دے دیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو کیا پتا چلا، اللہ اچھائی اور برائی کا معیار کیا بتا رہے ہیں، مالی معاملات میں کلیئر ہونا چاہیے آدمی. آپ کا لین دین چل رہا ہے کسی سے، ادھار لیا ہوا ہے آپ نے، یا کوئی چیز اسے فروخت کی ہے، پیمنٹ بعد میں ہوگی، تو جو آدمی ٹائم پہ آپ کے مطالبے کے بغیر لا کے دے دے، قرآن کی نظر میں یہ اچھا ہونے کا معیار ہے، بندہ ایک نمبر ہے. اور آپ کا لین دین چل رہا ہے اور آپ نے آپ کے پیسے اس نے دینے، ٹائم ہو گیا مگر اس کو یاد ہی نہیں ہے، آپ فون کر کے یاد دلا رہے ہیں، بھائی آج پہلی تاریخ ہے، آپ نے گاڑی کے پیسے آج کا وعدہ کیا تھا. اچھا مجھے یاد آیا، وہ اچھا 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 ہاں، حالانکہ یاد رکھنا اس کی ذمہ داری تھی، اس کے ذمے ہے یہ، لیکن اس کو آپ کے بتانے سے یاد آ رہا ہے. نمبر دو، پھر جب آپ نے یاد دلایا اس نے کہا اچھا اب یہ ایکچولی مجھے تو یاد ہی نہیں تھا، تو چلے اچھا وہ آپ نے یاد دلایا تو میں دیکھتا ہوں ذرا پتا کرتا ہوں، ابھی تو ہے نہیں، یہی ہوتا ہے نا، ابھی تو ہے نہیں جیب میں، دیکھتا ہوں جا کے. پہلے تو چیک باؤنس نہیں ہوتا تھا نا، چیک باؤنس ہو جاتا تھا تو وہ کوئی کیس نہیں ہوتا تھا، تو میرے مجھے کسی سے 1,20,000 روپے لینے تھے، میں نے اپنی جب کتاب چھپوائی تو کسی نے اس میں انویسٹمنٹ کی 1,20,000 کی، جن تاجر کو میں نے دی نا وہ کتاب، اس نے چھاپ چھپ کے پیسے جیسے کھا گئے. جب ہم پیسے لینے گئے تو مجھے دو چیک پیچھے پڑ پڑ کے 60,000 کے دو چیک بنا کے دے دیے. یہ معاملات بتا رہا ہوں آج کل، وہ تاجر بھی دیندار نمازی، 60,000 کے دو چیک بنا، پیسے میرے نہیں تھے کسی اور کے تھے، مجھے فکر لگی ہوئی تھی، 60,000 کے دو چیک، میں بڑا خوش کہ چلو دو مہینے ترسایا مگر دے تو دیے، میں خوشی خوشی، ڈیٹ بھی نہیں دیکھ رہا اس میں کہ چیک پہ ڈیٹ کون سی لکھی ہوئی ہے، خوشی خوشی کہ یار دیکھو چلو یار اتنا بھی ہے بڑی بات ہے. میں بینک پہنچ گیا، وہ جیسے پکڑا کیسے اس نے بولا دو مہینے بعد کی تاریخ ڈلی ہوئی ہے، مولوی صاحب چیک دیکھ کے آیا کرو، دو مہینے بعد. میں ایک دم دیکھ کے اچھا یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، کیونکہ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنا برا بھی نہیں ہو سکتا آدمی کہ دو مہینے بعد جب وہ پیسے دے تو اس میں مزید اگلے دو مہینے کی تاریخ ڈال کے دے، اتنا تو اس وقت تجربہ نہیں تھا زیادہ، تم نے کہا اتنا تھوڑی برا ہو سکتا ہے آدمی، تو وہ میں نے دیکھی نہیں تاریخ، وہ جب دیکھی تو دو مہینے بعد. دو مہینے بعد گیا ہوں تو مجھے کسی نے پہلے بتا دیا دو مہینے بعد اکاؤنٹ میں ایک تھیلا بھی نہیں پڑا ہوگا، ایک روپیہ بھی نہیں ہوگا، گیا ہوں تو کچھ تھا ہی نہیں اس میں. تو میں نے پھر استاد سے، اس نے کہا ایکچولی وہ اصل میں یہ ہو گیا تھا، تو آپ ایسا کریں وہ میں آپ کو دوسرا چیک بنا کے دے دوں گا. اتنا ٹائم کہاں ہے، وہ ابھی تک پھنسے کے پھنسے ہی ہیں. بعض مریدین کہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں ہم نکلوا کے دکھائیں گے، میں کہتا ہوں بندہ پکڑا جائے گا تو نکلوا کے دکھائیں گے نا آپ، آپ جب جائیں گے آدمی کے پاس اتنا روئے گا آپ کے سامنے، آپ کا دل چاہے گا 1,20,000 میں اس کو اور دے دوں. حقیقت ہے یہ، جب آپ اپنے پیسے کسی سے نکلوانے جائیں تو ایسے روتا ہے، ایسے بیٹھ کے روتا ہے کہ آپ کا دل چاہے گا کہ بھائی تو مجھ سے اور لے لے پیسے، حالانکہ اور انسان نفسیاتی متاثر ہو جاتا ہے اس سے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا تو کاروبار کیسے چل رہا ہے، اگر یہ اتنا پریشان ہے تو کاروبار کیسے چل رہا ہے، گھر کیسے چل رہا ہے، لیکن بس وہ ایسا روتے ہیں، آدمی کہتا ہے بھائی پھر چھوڑو کیا لینا اس سے، تو یہ حساب کتاب ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اہل کتاب میں سے بعض معاملات میں اتنے کلیئر ہوتے ہیں، اتنے صاف ہوتے ہیں کہ آپ ایک روپیہ دو گے نہیں، آپ سونے کا ایک پہاڑ دے دو گے نا، کروڑوں روپے دے دو گے، کروڑوں روپے، اربوں روپے، وہ ٹائم سے پہلے آپ کو پہنچائے گا، بولے گا بھائی آپ کی رقم ہے، آپ کیوں نہیں لینے آ رہے، مجھے بتائیں میں پہنچا دیتا ہوں. یہ اچھا آدمی جو ہو گیا آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہو گئے ہیں، آج کل بہت اچھا اس کو سمجھا جاتا ہے، جب اس کے گھر پہ اگر دھرنا مار کے بیٹھ جائیں تو وہ پیسے دے دے، یہ بھی غنیمت. اور برا آدمی کون سا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں اہل کتاب میں بعض ایسے نالائق ہیں، ایک روپیہ دو گے تو نہیں دیں گے. تو پتا چلا قرآن بھی اس بات کو مانتا ہے کہ اچھے اور برے ہونے کا بنیادی معیار کیا ہے، مالی معاملات میں آدمی صاف ہو. تو اب جو میں اصل بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو آدمی صدقات و خیرات کرتا ہے وہ مالی معاملات میں خود بخود صاف ہو جاتا ہے، اس کے ذمے نہیں ہے آپ کو کسی کو پیسے دینا، وہ پھر بھی دے دیتا ہے، تو جب ذمے ہوں گے تو کیوں نہیں دے گا بھائی، وہ اپنی بہن کو 10,000 روپے لفافے میں ڈال کے دیا، حالانکہ اس نے دینے نہیں ہے، تو جب وراثت دینے کا ٹائم آئے گا کیوں نہیں دے گا، کیوں نہیں دے گا، بولے اس سے تو اس کا حق ہے تو میرے ہیں ہی نہیں، یا کوئی لین دین کرے گا تو کیوں نہیں دے گا پیسے وہ. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی، اس نوجوان کو کہا کہ بھائی خرچ کرنے سے ایک فائدہ کیا ہوگا، لوگوں میں محبت، لوگ کہیں گے بندہ ایک نمبر ہے، یہ جو قرآن کی میں نے آیت پڑھی نا، اللہ کہہ رہے ہیں یہ اہل کتاب ایک نمبر ہے، یہ صحیح ہے، تو کہنے لگے لوگ کہیں گے یہ بندہ دو نمبر نہیں ہے، بندہ کیا ہے، صحیح آدمی ہے، خرچ کرتا ہے. دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ جتنا کرو گے نا کم ہوگا نہیں ہے، وقتی طور پر نظر آتا ہے، تجربہ کر کے دیکھنا، جتنا کرو گے اتنا ہی آتا چلا جائے گا. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خرچ کرنے والا غریب بن گیا ہو، یہ تو حدیث میں آتا ہے نا کہ تمہیں ڈر ہو کہ تم کر دیا تو غریب نہ بن جاؤ، اس ڈر کے ساتھ کرو گے لیکن غریب بنو گے نہیں. اگر کوئی آزمائش آئی تو وقتی آئے گی، حقیقی آزمائش نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں کو، اکابر کو دیکھا ہے، جتنا خرچ کر رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خرچ ہی کرتے رہتے ہیں، تو کہاں سے کر رہے ہیں بھائی، وہ جتنا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پورا کر دیتے ہیں ان کو. خود نبی کی حالت دیکھو، جو کی روٹی کھا رہے ہیں، 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا، مگر پیسہ پھر بھی نبی کے پاس بہت آتا تھا. وہ تبھی تو ہم حیران ہوتے تھے طالب علم میں کہ ایک طرف آپ کے سخاوت کے واقعات دیکھو، 100 بکریاں ایک آدمی کو دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ریوڑ پورا، تو بھائی کھانے کو تھا نہیں اور 100 بکریاں صدقہ ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آتا بہت تھا، رکھتے نہیں تھے، اور پھر اللہ بھیجتے رہتے تھے، پھر بھیجتے رہتے تھے. تو جو بھی اس طرح سے کرتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت دیتے ہیں. اسی بات پر ایک حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے بتایا نا کہ لوگوں کے بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے، لوگ کے دل جڑ جاتے ہیں اس سے، یہ حدیث سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السخی قریب من اللہ قریب من الناس بعید قریب الى الجنت بعید من النار، کیسی پیاری حدیث ہے. والبخیل بعید من اللہ بعید من الناس بعید من الجنہ قریب الى النار. فرمایا جو سخی ہوتا ہے نا، جس کے سخی کی ڈیفینیشن یاد رہے گی، لفافے میں پیسے ڈال کے جو سب سے پہلے رشتے داروں کا، اس لیے کرتا ہوں سب سے پہلے رشتے دار ہیں، کیونکہ ان میں خرچ کرنے کا رواج ختم ہو گیا، مساجد ہیں، مدارس ہیں، بزرگان دین ہیں، یہ سارے وہ ہیں جن پہ انسان کو خرچ کرنے کا حکم ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خرچ کرنے والا جو سخی ہے وہ اللہ کے بھی قریب، اللہ کو بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے، دیکھ میرا بندہ اتنا اڑا رہا ہے، اتنا خرچ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کی صفت ہے سخاوت. جو کنجوس ہوتا ہے اسے کنجوس لوگ پسند ہوتے ہیں، جو سخی ہوتا ہے اسے سخی لوگ پسند ہوتے ہیں. کنجوس کو سخی آدمی اچھا نہیں لگتا، وہ کہتا ہے یہ عجیب سا قسم کے، پتہ نہیں لوگ راستہ پڑ گیا میرا، کنجوس کو کنجوس ہی اچھے لگتے ہیں. تو اللہ کو سخی سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ کے قریب ہو گیا. نمبر دو فرمایا، قریب الى الناس لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے. انسان کی فطرت ہے، کتنی بڑی دشمنی ہو جب کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو خام خواہ اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. ایک صاحب مجھے ایک مولوی صاحب کی میرے سامنے غیبت کرنے لگے، ویسے ایک مولانا صاحب کا تذکرہ چلا تو کہنے لگے، یار یہ نا انہی کو لفٹ کراتے جو ان کو ہدیے دیتے ہیں. एक मौलवी साहब है किसी महल्ले में रहते हैं, तो वो आदमी मेरे वैसे तस्करा आ गया तो मेरे सामने कहने लगा यार ये ऐसी मौलवी। मैंने कहा क्यों है आपको तकलीफ? कह रही है उसी को लिफ्ट ज्यादा कराते हैं जो इनको हदिये देता है। तो मैंने कहा आप ही देते होगे तो शायद इसलिए आपको तकलीफ हो रही है, मुमकिन है सही कह रहे हो, लेकिन शरीयत क्या कहती है किसी की बात की अच्छी तावील करो। मैंने कहा भाई ये जो इनको हदिया देता है मुमकिन है इनके दिल में उसको लिफ्ट ना कराते हुए शर्म आती हो कि एक आदमी ने मेरे लिए कुर्बानी दी, अब मैं इसको अच्छी तरह सलाम भी ना करूं। बाज लोगों की तबीयत में मुरव्वत बहुत होती है, उसका नियत ये थी कि ये इसलिए लिफ्ट करा रहे हैं ताकि मजीद दे। भाई जो हदिया दे रहा है उसको तो फ्री करा रहे हैं, जो हदिया नहीं दे रहा उससे यूं करके गुजर जाते हैं। तो उसका कहने वाले का मकसद ये था कि ये दो नंबर मौली साहब हैं, इनको जो पैसे दे उससे दोस्ती करते हैं ताकि पैसे मजीद मिलते रहे, यही मकसद हुआ ना। मैंने कहा आप इसकी अच्छी तावील भी कर सकते हो कि हो सकता है इनकी तबीयत में मुरव्वत का गलबा हो कि इनको किसी ने हदिया दे दिया तो अब इनको शर्म आ रही है कि उससे अच्छी तरह से ना मिले, कि वो बेचारा क्या सोचेगा। वरना उलमा की तबीयत में अल्लाह ने इस्तिगना रखा है, उलमा की तबीयत में इस्तिगना इतना होता है। ये मौलवियों की जो हिसाब की, मैं मौलवियों में रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, ये मौलवियों को अल्लाह ने अलग किस्म की चीज बनाया है, हकीकत बता रहा हूं आपको। मैं जब दारुल इफ्ता वल इरशाद गया ना, मदरसे में दाखिला लिया मैंने, तो हमारे हजरत हमें लोग सवाल पूछते थे कि मुल्ला बन रहे हो खाओगे कहां से, ना जॉब करोगे, मस्जिदों में क्या वजीफे होते हैं, खाओगे कहां से, बार बार ये सवाल होते थे। शादी कहां करोगे, कौन लड़की कौन देगा, अपने रिश्तेदार ही इनकार कर देंगे भाई, तो शादी कहां होगी। तो हम बड़े परेशान, वसवसे शैतान डालता था यार, बात तो सही है। तो अल्लाह की कुदरत, हमारे हजरत ने एक दिन बयान किया मुल्ला का रिज्क, उसका नाम ही यही था बयान का। हजरत ने फरमाया मुल्लाओं की रोजी का जो है ना अलग टेक्निकल सिस्टम अल्लाह ने रखा हुआ है, ठीक है, अलग सिस्टम रखा हुआ है कि ये पैसों से दूर भागते हैं और पैसा इनको तलाश करता है। फिर हजरत ने वाकयात सुनाए अपने भी, हजरत हकीम उल उम्मा के वाकयात सुनाए। हकीम उल उम्मा के पास लोग गड्डियां लेकर आते थे लाखों लाखों रुपए की, पांव में डाल देते थे और वो उठा के ना फेंक देते थे। वो उनके तो बहुत सख्त आदाब थे हदिया कबूल करने के, इतने सख्त आदाब थे कि उनको हदिया देते हुए लोग डरते थे कि कहीं थप्पड़ ना लग जाए हमारे, बहुत आदाब। एक वाकया सुनाता हूं कैसे आदाब थे। एक दिन एक शख्स आया, उनको लिफाफे में पैसे डाल के हदिया दिया और कहा हजरत मेरे लिए दुआ कीजिएगा। उन्होंने पैसे वापस किए, फरमाया हमारे यहां दुआ फरोख्त नहीं होती, हमारे यहां दुआएं बिकती नहीं है, पैसे दे के दुआ करवा रहे हैं। वो बेचारे ना मुंह लेके वापस चले। मतलब क्या है कि भाई जब पैसे दे रहे हो तो अभी दुआ की दरख्वास्त क्यों कर रहे हो, दुआ के लिए पैसे थोड़ी चाहिए। वैसे ही आके कहो फ्री में कह दो भाई दुआ जो है ना दुआ कर दे मेरे लिए, तो फ्री में कह दो। एक दिन एक आदमी हजरत मौलाना कासिम नानोत्री के पास आया और ये मिस्कीन लोग थे, मिस्कीन, उनके पास आया अशरफियों की, सोने की अशरफियों की थैली लेके और कहा कि मैं आपको हदिया देना चाहता हूं। उनको उसकी नियत पे कोई इश्काल था या शुबा था क्या था, उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं जरूरत। उसने कहा आपको लेना पड़ेगा, पीछे पड़ गया पीछे पड़ गया। तो बिल आखिर जब ज्यादा उन्होंने इकरार किया ना, नहीं लिया उन्होंने, तो जाके हजरत के जूतों में डाल दिया कि जब पांव में पांव डालेंगे ना अंदर तो इतने सोने के सिक्के जब पड़े हुए होंगे तो जाहिर है फिर तो रख ही लेंगे जेब में, तो उनके जूते में डाके डाल दिया। जब वो जूता उन्होंने पहना तो उनको अंदाजा हुआ अंदर सोने के सिक्के पड़े हुए हैं। तो हजरत ने वो सोने के वो जूता वहीं उल्टा, वो जो चप्पलों की जगह होती है वहां इतने ऐसी फेंक के चले गए, वो रान हो रहा है इतने पैसे ऐसे फेंक के चले गए। हजरत मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की तनख्वाह थी उस जमाने में 40 रुपए या पता नहीं 20 रुपए, उस जमाने के 20 रुपए बहुत होते थे, सॉरी 2 रुपए तनख्वाह थी, पूरे सही फिगर मुझे याद नहीं है। तो अब क्या हुआ कि मदरसे के मोहतमिम ने उनकी तनख्वाह बढ़ा दी कि हम आपकी 5 रुपए कर दें, उस जमाने के 5 रुपए काफी महंगे होते थे। तो उन्होंने मना कर दिया मेरा वजीफा ना बढ़ाए। कहा क्यों भाई? कहा 2 रुपए में मेरा गुजारा बहुत अच्छा हो जाता है, 1.5 रुपए में गुजारा बहुत अच्छा हो जाता है, तो 50 पैसे जो है ना आधा रुपया वो मुझे बहुत सोचना पड़ता है कहां खर्च करूं, अल्लाह की नेमत है कहीं जाया ना हो, इतना दिमाग पे दबाव डालता हूं किस फकीर को दूं, कोई 2 नंबर आदमी के हाथ में ना चला जाए ये ना हो जाए। तो अब जब आप 5 करेंगे तो 3.5 रुपए के लिए और दिमागी टेंशन चाहिए, क्योंकि मेरा तो अच्छा वाला गुजारा इसमें हो रहा है, बाकी मैं खर्च करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अभी तो मैं अल्लाह से कह सकता हूं अल्लाह मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहां खर्च करूं, बाद में मेरे लिए मसला खड़ा हो जाएगा। ये हमारे अकाबिर और असलाफ के हालात थे। हजरत हकीम उल उम्मा भरी महफिल में एक शख्स ने हदिया दिया, एक सेठ था बहुत बड़ा सेठ, खाना खा रहे थे दावत थी, किसी सेठ ने हदिया दिया سیٹھ دے گا تو ظاہر ہے ہدیہ بھی بہت بڑا ہوگا. تو حکیم الامہ نے لے لیا سب کے سامنے. بعد میں جب دعوت ہوئی تنہائی میں اس کو لے کر گئے, اس کو واپس کر دیا. کہا دیکھو پہلی بات تو یہ ہدیہ کے آداب میں سے نہیں ہے کہ بھری محفل میں کسی کے سامنے آپ اس طرح دیں کسی کو. دوسری بات آپ کی عزت کی خاطر میں نے وصول کیا ہے سب کے سامنے, میری بے عزتی تھی اور آپ کی عزت تھی. میری بے عزتی کیا کہ لوگوں کے ذہن میں خیال آ جائے گا نا, اچھا یہ اسی لفافوں سے چل رہے ہیں حضرت جی, ٹھیک ہے نا. ایک خیال آ سکتا ہے جس کیت میں فتنہ ہے اس کے ذہن میں آ سکتا ہے, اچھا یہ اسی چندوں پہ چل رہے ہیں, ہدیے ودیے چل رہے ہیں یہ. تو میری بے عزتی تھی, میں نے اپنی بے عزتی برداشت کر لی. اگر میں واپس کر دیتا تو کسی بے عزتی ہوتی, آپ کی ہوتی. بھری محفل میں لوگ کہتے ہیں اتنے سٹریٹ کھا دیا. اب جو ہے وہ حکمت فوت ہو گئی ہے, یہ آپ اپنے پاس رکھیں, مجھے نہیں چاہیے. کوئی اس پر شبہ تھا, کوئی اشکال تھا. یہ حالات تھے سیٹھوں کے ساتھ حکیم الامہ کے, جن کے بارے میں خیال ہوتا تھا یہ علماء کو پیسے دیتے ہیں نیچا دکھانے کے لیے. لیکن کوئی غریب آدمی ان کو جب ہدیہ دیتا تھا تو کیسے لیتے تھے؟ جمعے کا بیان کر رہے تھے ایک دفعہ, ایک گوار دیہاتی اٹھا 10 پیسے لے کے کہ حضرت یہ آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں. یہ بھی ادب کے خلاف ہے نا کھلی محفل میں. لیکن حکیم الامہ کو پتا تھا کہ اس کے 10 پیسے لینے سے کوئی عزت میں کوئی 10 پیسے کی اوقات کیا ہے. اور وہ بیچارہ اتنا سیدھا, ایک تو سب کے سامنے کھڑا ہو کر ممبر بیٹھا ہوا, کہہ رہے 10 پیسے دینا چاہتا ہوں آپ, اور ساتھ ساتھ بھی کہہ رہے اس میں سے 5 پیسے واپس کر دیں. کتنا سیدھا بیوقوف. حکیم الامہ نے اس کے 10 پیسے لیے, کسی بندے سے کہا کہ اس کا کھلا کراؤ, کھلے کر کے سب کے سامنے 5 پیسے اس کو واپس کی. کیوں؟ پتا تھا کہ یہ آدمی مخلص ہے. تو مخلص کے 5 پیسے بھی بالکل. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک صحابی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا تو اب لوگ دولت مند لوگ تو پیسے لے کر آ رہے ہیں, ایک صحابی سارا دن محنت مزدوری کی کہ میں اللہ کے نبی نے چندے کا اعلان کیا میں کیا دوں, میرے پاس تو کچھ ہے نہیں دینے کے لیے. سارا دن مزدوری کر کے ایک رسی خریدی ہے کہ بھئی میدان جہاد میں رسی بھی کام آ سکتی ہے. سارا دن خرید کے ایک رسی خون پسینے کی کمائی سے لائے, جب نبی کے سامنے رکھی تو منافقین آنکھوں سے اشارے کرنے لگے, مذاق اڑانے لگے کہ اس کو دیکھو یہاں لوگ کیا کیا لا کے رکھ رہے ہیں اور یہ ایک رسی لا کے چندے میں دے رہا ہے, بڑا یعنی گویا کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا رہا ہے. تو منافقین جو تھے نا تمسخر کرنے لگے, مذاق اڑانے لگے. اللہ کو وہ رسی اتنی پسند آئی ہے اور منافقین کا یہ انداز اتنا برا لگا, کسی کے صدقے کا قرآن نے ذکر نہیں کیا اس موقع پر جنہوں نے ان کا صدقے کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُونَ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ. فرمائے ان میں بعض ایسے ہیں جو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو سارا دن کی اپنی کمائی لا کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو اللہ نے ہمارے اکابر کو جو استغنا دیا تھا, بے پناہ استغنا, اگر آپ ان کے حالات دیکھیں تو حیران. تو اسی وجہ سے حکیم الامہ کے بارے میں کسی نے شعر کہا, نہ لالچ دے سکیں تجھ کو کبھی سکوں کی, نہ لالچ دے سکیں تجھے نہ لالچ دے سکیں تجھ کو کبھی سکوں کی جھنکاریں, تیرے دستے توکل میں تھی استغنا کی تلواریں. یعنی استغنا اتنا زیادہ تھا نا کہ وہ ان کو کوئی لالچ نہیں دے سکتا تھا. تو ہم جب مدرسے گئے, حضرت کا بیان سنا, حضرت کے بیان کا نام تھا ملا کا تعالیٰ مولویوں کو اتنا کھلاتے ہیں, اگر مولوی اللہ پہ توکل کر لیں کہ میں نے دین کی خدمت کرنی ہے, اتنا کھلاتے اللہ تعالیٰ مولویوں کو. تو وہ اس وقت تو سمجھ میں نہیں آتا تھا, اب آ رہے سمجھ میں. ابھی بھی کھان بیان کے بعد ایک دعوت ہے وہ ان کو دیکھ کے یاد آیا, میں بھول گیا تھا. اور بلا مبالغہ ان کو خوش کرنے کے لیے دعوت میں جا رہا ہوں, اپنی طبیعت نہیں ہے, کیونکہ اتنا اصرار کرتے ہیں, اتنا بےچارے پیچھے پڑتے ہیں کہ لوگ تو کہتے ہیں نا مولوی لوگ ہمیشہ دعوتوں میں جا کے کھاتے رہتے ہیں. تو یہ جو کھاتے ہیں نا مولوی لوگ, یہ میزبان کو خوش کرنے کے لیے کھاتے ہیں, کیونکہ اتنی دعوتیں کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. تو اللہ اتنا رزق کے دروازے کھولتے ہیں, کیوں؟ مولویوں نے اللہ پہ توکل کر لیا ہوتا ہے. کیا کہ بھائی مدرسے میں پڑھیں گے 8 سال اپنی جوانی کا بہترین حصہ, جس میں انسان بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے, 8 سال مدرسے میں جوانی کا وہ حصہ لگاتا ہے جس میں ہر لڑکے کے دل میں یہ ہوتا ہے میں یہ کر لوں گا, پھر میں یوں چلا جاؤں گا, پھر امریکہ چلا جاؤں گا, پھر میں یوں کر لوں گا. تو وہ طلبہ کیا کرتے ہیں, وہ بہترین حصہ قربان کر کے اللہ کو دے دیتے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو انہوں نے مجھے تانا دیا تھا کہ شادی نہیں کر سکو گے, شادیاں تو ایسی کر رہا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں خیریت تو ہے, وہ کیا گیا بریکیں کیوں نہیں لگ رہی, میرے اپنے اساتذہ پریشان ہو گئے, کہہ رہے بس کرو یار. ایک دن میرا بھی
ایک ہفتہ پہلے میرے شیخ و مرشد نے مجھے کہا یار بھائی سے ہاتھ جوڑے یار بہت ہو گئی بھائی واپس کرو. تو وہ کسی نے تانا کیا دیا تھا کہ کوئی لڑکی نہیں دے گا, تو وہ شاید اس نے تانا دے دیا نا, اس کی اس تانے کی اللہ نے شاید لاج رکھی, بولا اس کا منہ چڑھانے کے لیے جو ہے نا تیری شادیاں کرواؤں گا میں, اس کا منہ چڑھانے کے. وہ ابھی تک ایک ہی کر کے بیٹھا ہوا ہے اور میرا خیال ایک بھی مرنے والی ہے اس کی, اللہ تعالیٰ زندگی دے اس کو. تو جس نے تانا دیا تھا نا اس کی ایک والی بھی سنا ہے رپورٹ ہے کہ بیمار ہے, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے سب کو, سب کی اچھے کی رپورٹ رکھے. لیکن یہ ایک بتا رہا ہوں, تو صرف ایک نسبت ہوتی ہے نسبت. تو بھائی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھو, اس سے انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی, دل بڑا ہو جائے گا, بڑا دل بڑا ہو جائے گا, خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. ایک دن کی بس ایک آخری واقعہ سنا کے اپنی واقعات اس سے سناتے ہیں کہ اس کا اثر ہوتا ہے انسان. ہمارے ایک استاد ہیں میرے بڑے مشفق تھے, ایک دن 6-7 سال پرانی بات ہے, انہوں نے طلبا کو 4-5 طلبا کو بلایا, 10-10 ہزار روپے بانٹ دیے سب کو. ہم حیران ہوئے, ہم نے کہا خیریت, وہی ہے نا کہ یہ کیونکہ کلچر نہیں ہے نا, ہم نے کہا حیرت ہے یہ استاد جی خیریت کہہ رہے ہیں یار آج میں نے, ویسے ہی میں نے سوچا یار کبھی ان طلبا پہ بھی خرچ کر دیا کرو. اب طالب علم کے لیے 8-10 ہزار روپے کی بڑی ویلیو ہوتی ہے, اس کے بعد تو بےچارے کو وہ مدرسوں سے تھوڑے تھوڑے وظیفے لے کے کر رہے ہوتے. تو انہوں نے کہا وہ ویسے ہی, بڑا اچھا لگا میں یار کیسے خاندانی اساتذہ ہیں. اب استاد سے محبت ہوگی یا نہیں ہوگی, میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو میں چونکہ کالج کے ماحول چھوڑا تھا, دل نہیں لگتا تھا مدرسے میں. کالج کا ایس ایم سائنس کالج ہم نے پڑھا ہوا تھا, اس میں اتنی آزادی کہ ہم جب صبح اس کالج جاتے تھے پڑھنے کے لیے تو راستے میں جتنے گولے گنڈے والے آ رہے ہیں, جتنے خربوزے والے آ رہے ہیں, سب کو ٹچ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اور کالج کا جو ماحول ہے آج کل, صبح 8 بجے کلاس شروع ہوئی, 11 بجے پہنچ رہے ہیں. 11 بجے میں آدھا گھنٹہ یہ لگتا تھا کہ آج ہماری کلاس ہے کدھر, اور جب کلاس ختم ہونے کا ٹائم ہوتا تھا اس آدھا گھنٹہ پہلے احتیاطاً نکل آتے تھے کہ لیٹ نہ ہو جائے کہیں. یہ سبھی کالج میں ہو رہا, اس وقت پھر بھی پڑھائی اچھی. پھر واپسی پہ وہ بریانی کے دے گئے, وہ اس کی بڑی اچھی بریانی ہوتی تھی, وہ بھی تھوڑا سا ٹچ کی, پیسے بھی ہوتے تھے جیب میں. تو یہ گھومتے ہیں, اتنی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی. مدرسے میں جب آئے ہیں تو 24 گھنٹے کی ترتیب, پڑھائی اتنی سخت, اور وہ ایک ظاہر ہے یہ ایسے عشرت تو نہیں ہوتا, تو دل نہیں لگتا تھا. تو میرے ایک استاد اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے, جب بھی دعا مانگتا ہوں ان کا نام ضرور لیتا ہوں میں دعاؤں میں. وہ غریب استاد تھے, غریب, پیسے والے بھی نہیں تھے. جب بھی دعا مانگتا ہوں اللہ سے ان کے لیے ضرور مانگتا ہوں کہ اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے. وہ کیا کرتے تھے, میرا دل لگانے کے لیے پیسے دیتے تھے مجھے, 100-100 کے کڑک کڑک کے نوٹ, یہ رکھو میری طرف سے رکھو تاکہ اس کا دل لگا رہے یہاں پہ. حالانکہ وہ خود مالدار نہیں تھے, خود پیسے والے نہیں تھے. تو میں جانتا تھا ان کی اتنی اوقات نہیں ہے, لیکن وہ جانتے تھے بھائی یہ بےچارے کا دل کالج اسکول کے ماحول سے آیا, دل نہیں لگے گا اس کا یہاں, صحیح ہے نا, تو یہ پیسے جیب میں رکھو. تو ایک دن میں نے کیا دیکھا, ایک طالب علم کا چشمہ ٹوٹ گیا, اس کو 400-500 روپے چاہیے تھے. یہ بات کافی پرانی ہے, اس وقت 400-500 روپے کی ایک حیثیت ہوتی تھی. تو انہوں نے کیا کیا, وہ طالب علم آیا کہ اس سے پوچھا بھائی چشمے پہ کتنا خرچ آ رہا ہے, اس نے کہا 400 روپے. کہا پیسے ہیں؟ کہا ہیں میرے پاس, جا رہا ہوں بنوانے کے لیے. 400 روپے اپنی جیب سے نکال کے اس کو دے دی. وہ کہہ رہے نہیں میرے پاس ہے, کہہ رہے نہیں رکھو رکھو, زبردستی جیب میں ڈالے. استاد کو دیکھ رہا ہوں کہ شاگرد کو وہ زبردستی جیب میں پیسے ڈال رہے. تو ہم نے کالج میں کبھی نہیں دیکھا تھا کسی پروفیسر نے ایک کافی بھی کسی کو کھلائی ہو کبھی, صحیح بات سمجھنے, کالج میں نہیں دیکھا تھا, کبھی نہیں دیکھا, نہ اسکول میں دیکھا. تھپڑ کھائے ہیں ٹیچروں سے, پڑھ نہیں رہا, ایک چوان لگایا کھینچ کے. یہ نہیں کہ بھائی تھوڑا سا نہیں پڑھ رہا تو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے 50 روپے دے دو اس کو, ان کو شوق ہی نہیں ہوگا. جاؤ ہمارے, یہ چونکہ دینی استاد ہیں, ان کو پتا ہے بھائی یہ اگر آج ہم نے کچھ خرچ کیا, کچھ بن گیا, تو اللہ سے امیدیں ہیں نا ان کو. یہ امید تھوڑی تھی کہ یہ مجھے کما کے کھلائے گا, تو یہ امید تھی. تو میں نے جب یہ منظر دیکھا میں بے ہوش ہونے لگا. میں نے کہا 500 روپے نکال کے دے دی اپنی جیب سے اس کو, بھائی چشمہ بنوا لو. تو کیا ہوتا ہے, اس سے محبت والا ماحول قائم ہوتا ہے, انسانیت کے رشتے اسی سے جڑتے ہیں. وہ استاد کے 100-200 روپے مجھے اب تک یاد ہیں, اب تک یاد ہیں. جب بھی سامنے آتے ہیں بولتا ہوں بھائی یہ وہ ہیں, یہ وہی ہیں. پھر کیا ہوا, میں انٹر کے پیپر بھی دے رہا تھا اس وقت نا, میرا انٹر میں 2-3 پیپر رہ گئے تھے. تو میں نے ڈرتے ڈرتے اجازت مانگی کہ مجھے جو ہے نا انٹر کے 2-3 پیپر دینے, میں ڈر رہا تھا کہ یہ کہیں غصہ نہ ہو جائے. تو وہ پیپر تیاری ہوئی یار تھی نہیں, انہوں نے کہا جاؤ دے آؤ جا کے. جب انہوں نے دیکھا یہ پیپر دینے جا رہا ہے, یہ لی مارکیٹ میں سینٹر پڑا تھا دارالافتاء نظام آباد سے, تو انہوں نے مجھے ٹیکسی کا آنے جانے کا کرایہ پکڑا دیا کہ یہ میری طرف سے. میں کہہ رہا ہوں نہیں بھائی, کہہ رہے نہیں نہیں رکھو رکھو رکھو. تو بھائی یہ ہم نے چونکہ اپنے بڑوں میں ایسی ایسی سخاوتیں دیکھی. ایک دن کیا ہوا, ہمارے شیخ و مرشد, یہ بھی بات کافی پرانی ہے, پرانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پیسے کی ویلیو تھی. تو ہمیں جب میں جامعہ میں نیا نیا ٹیچر لگاؤں, استاذ بناؤں, استاذ تو اساتذہ کے وظائف ہوتے ہیں, تو جب دو تین مہینے کے بعد جو مجھے وظیفہ ملا تو وہ تین گنا چار گنا زیادہ. میں نے کہا یہ خیریت اتنا زیادہ کیوں؟ انہوں نے کہا وظیفہ تو یہی ہے, یہ جو آپ کے جو بڑے ہیں نا ان کی طرف سے تمام اساتذہ 25-30 اساتذہ تھے ان سب کو گریوی ملی ہے اپنی ذاتی رقم سے. ان کو کسی نے ہدیہ دیا تھا, وہ ہدیہ انہوں نے فری میں بانٹ دیا سارے اساتذہ میں. ہم نے کہا یار اتنا بڑا دل تو ہم نے کہیں دیکھا نہیں ہے کسی کا. آئی بس, تو میں نے کہا یہ تو بڑی رقم ہے, ایک استاذ کو اتنا جب دے رہے ہیں تو باقیوں کو کتنا دے رہے ہو؟ باقیوں میں تو کافی سارے استاذ ہیں. تو انہوں نے فوراً کہا کہ حدیث میں آتا ہے انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلال. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال خرچ کرو اور عرش والے سے غربت کی فکر نہ کرو, وہ عرش کا بادشاہ ہے وہ لوٹا دے گا. اجازت دیں تو صرف آخری واقعہ سنا دوں, بہت دلچسپ ہے, مزہ نہ آئے پیسے واپس. آخری واقعہ, مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. آخری واقعہ, پھر اگلے ہفتے اگلی آیت سے انشاءاللہ شروع کریں گے. یہ چونکہ بڑا مشکل کام ہے نا سخی بننا, اس لیے اتنے واقعات گھوٹا لگا کے بتانا پڑتے ہیں. ہم رہیں گے پھر بھی ویسے کے ویسے ہی, ہم میں بھی شامل ہوں اس میں, کوئی آپ میں اپنے آپ کو مستثنی نہیں کر رہا. تو ہمارے استاد کہتے ہیں واقعہ میں پہلے سنا چکا ہوں لیکن کافی نئے نئے لوگ بھی. ہمارے ایک استاد ہیں انہوں نے اپنا واقعہ سنایا, کہتے ہیں کہ میرا معمول ہے کہ میں جب صبح اٹھتا ہوں تو بستر کے سرانے پر صحیح بخاری رکھی ہوئی ہے, جیسے ہی اٹھتا ہوں تو وضو وغیرہ مسواک وغیرہ کر کے میں بخاری کھول کے دیکھتا ہوں, اور میں نے عزم کیا ہوا ہے کہ جو حدیث میرے سامنے آئے گی اس پر 24 گھنٹے میں ایک دفعہ تو عمل کروں گا لازمی, اللہ کے نبی کے جو ارشاد سے آئے تو اس پر اس دن لازمی عمل کروں گا. میں کہہ رہے میں نے جب حدیث کھولی تو اس میں لکھا ہوا تھا من احبا ان ینسا لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ, کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے وہ رشتہ داروں کو جوڑے, رشتہ داروں پر خرچ کرے. کہہ رہے میں نے کہا یار آج کچھ کرنا پڑے گا, رشتہ داروں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنا پڑے گا. کہہ رہے میرے پاس 25,000 روپے پڑے ہوئے تھے, بچی کی شادی آنے والی تھی اپنی بیٹی کی, اس کے لیے رکھے ہوئے تھے میں نے 25,000 روپے کہ بھائی تھوڑا بہت تو نہ چاہتے ہوئے بھی خرچہ ہو جاتا ہے. کہہ رہے میں نے کہا یار میرے پاس تو خرچ کرنے کے لیے یہی رقم ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں اپنے شیخ و مرشد کا واقعہ سنا رہا ہوں آپ, تو یہی رقم ہے اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں. کہہ رہے مجھے یاد آیا کہ میرے بڑے بھائی کی بیٹی کی شادی کا وقت بھی آنے والا ہے تو ان کو بھی ضرورت ہے, تو میں نے کہا کہ یہ ان کو دے دو, قربانی دو اپنے پر, اپنی بیٹی کے معاملے میں اللہ پہ توکل کرو کیونکہ اب عمل تو کرنا ہے نا. کہہ رہے میں نے ان کو بلا کے 25,000 روپے لفافے میں ڈال کے, اس وقت بھی 25,000, آج کے کم از کم 50,000 تو ہوں گے جو ان کی حیثیت تھی اس کے حساب سے, انہوں نے وہ دے دی. کہہ رہے میں نے دے دیے, میں نے اللہ پہ توکل کرتے. کہہ رہے اگلے دن ایک میرا مرید آیا جس کے بارے میں مشہور تھا کنجوسی میں, سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے نا, مالدار ہے مگر اتنا کنجوس ہے کہ آج تک اس کی جیب سے کبھی کسی کے لیے ہدیہ نکلتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں ہے, یہ اتنا کنجوس. کہہ رہے وہ آیا اور اس نے 2,50,000 روپے مجھے ہدیہ دیے, مخلص تھا, شاگرد تھا اپنا, اصرار کیا اس نے حضرت قبول کر لیں. 25,000 کو 10 سے ضرب دیں کتنا جواب آئے گا؟ 2,50,000. کہہ رہے میں نے کہا یار یہ اللہ نے کہا ہے کہ ایک کے کتنے دوں گا؟ 10 دوں گا, تو یہ اللہ نے ایک کے 10 دے دیے 2,50,000. آگے کی بات ہے دلچسپ, ہم اور آپ ہوتے ہم کہتے ہیں یہ تو اللہ نے اب دے دیے, ریٹ لوٹا دی اب تو ٹھیک ہے. تو کہہ رہے میں نے سوچا کہ یہ اللہ نے مجھے کیوں لوٹائے ہیں کہ میں نے رشتہ داروں پہ خرچ کیا, اس کا مطلب اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ 24 گھنٹے کے اندر ریکوری ہوگی. تو چونکہ یہ مجھے بھائی پہ خرچ کرنے کی وجہ سے ملے ہیں اس لیے یہ انہی پہ خرچ کرو سارے. کہہ رہے وہ میں نے 2,50,000 اپنے سارے بہن بھائیوں پہ تقسیم کر دی, ایک روپیہ بھی نہیں رکھا اس میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ اگلا اسٹیپ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھائی ان کی وجہ سے آیا ہے نا تو یہ انہیں پہ خرچ کرو. بعض دفعہ بزرگان دین اپنے واقعات کو اس لیے سناتے ہیں تاکہ چھوٹوں میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ شیخ کا ریاکاری کرنا یہ مرید کے اخلاص سے بہتر ہے. بعض دفعہ شیخ شو بھی مارتا ہے, میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا, تو جو کمزور ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یار شو بازی چل رہی ہے, وہ اس لیے شو مارتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ مریدوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو. ورنہ ان کی جو عبادتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں نا, جو وہ بہت سارے کام نہیں بتا رہے ہوتے, وہ ان بتائی ہوئی باتوں سے زیادہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں ایسے بزرگان دین دیے اور ایسے علماء سے واسطہ کیا, تو ان کو دیکھ دیکھ کے ہم حیران ہوتے تھے کس طرح سے اللہ نے ان کو خرچ کرنے کا جذبہ رکھا ہے. تو بھائی اتنا تو نہیں میں کہہ رہا آپ سے کہ آپ نے اپنی بچے کی شادی کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں سارے اٹھا کے کسی کو دے دیں, کیونکہ آپ سمجھے اگلے دن واپس آ جائیں گے نہیں میرا گربان پکڑیں گے یار آئے نہیں ہم بیٹھے ہوئے انتظار میں, وہ بحث والا قصہ ہو جائے گا. تو اتنا نہیں کریں جتنا اللہ نے توکل دیا, تھوڑا سا تو کر دو نا. کسی آپ کے رشتے داروں میں کسی کی بچی کی شادی پہ شریعت میں خرچہ نہیں ہے, لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی آج کل ہو جاتا ہے, لڑکے والے کروا دیتے ہیں. تو اس میں پھر یہ کہ آپ کے خاندان میں کسی بچی کی شادی ہو رہی ہے تو جاؤ تھوڑا سے پیسے دے دو, بھائی بیٹی ہے کچھ نہ کچھ تو خرچہ ہو رہا ہوگا, یہ میری طرف سے. ضروری نہیں کہ وہ آپ سے بھیک مانگے. تو کسی بندے کی شادی ہو رہی ہے اس کا بھی بےچارے کا خرچہ ہو رہا ہوگا. شادی نہیں ہو رہی کچھ اور مکان بن رہا ہے اس کا, تو مکان بننے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں, یار تو تھوڑے سے یہ میری طرف سے بھی لے لے چلیے رکھ لے. تو اس طرح لفافوں میں ڈال کے عادت ڈالیں, عادت اس سے عادت پڑ جائے گی. اور ایسی عادت پڑتی ہے پھر ایسا آدمی جب خرچ نہیں کرتا اس کو اندر سے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی. تو اللہ تعالی ہمیں بھی سخی بنائے تاکہ ہم بھی اللہ کے قریب اور جہنم کی آگ سے دور ہو جائیں. زکات کے پیسے سے مسجد کا واش روم بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں. زکات کے پیسے سے کنواں بنوایا جا سکتا ہے؟ نہیں. جو زکات دے گا وہ کنویں کا پانی پی سکتا ہے؟ زکات کے پیسے کنواں نہیں بنوا سکتے. زکات کے پیسوں کا کسی کو مالک بنانا ضروری ہے, پھر وہ اپنے پیسوں سے کنواں بنا دے. بے شک کسی کو آپ نے زکات کے پیسے دیے مالک بن گیا, پھر وہ اپنے پیسوں سے جو مرضی کرے کنواں بنوا دے, وہ اس کو آپ کنواں بنانے کا کہہ دیں. سبحانک اللہ و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.